الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا ما بعد، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اپنے اوپر کہوں یا بچوں جو آپ لوگ کراچی سے آئے ہیں آپ پہ کہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات اور اہل السنہ کے عقائد پر ایک ایسی ہستی کو ہمارے ہاں بھیجا کہ ان جیسا آدمی پوری امت میں اس وقت نہیں ملے گا. پاکستان میں یا اردن میں سعید فودا صاحب ہیں جن کی خدمت میں میں دو مرتبہ حاضر ہوا، اور انہوں نے عقیدہ تہاویہ کی شرح لکھی ہے کبیر، اور اللہ کا شکر ہے کہیں کہیں اب پاکستان میں ملتی ہے اور ہمارے ہاں بھی موجود ہے، اور انہوں نے عقیدے پہ کام کیا ہے. حضرت مولانا اور سعید فودا صاحب ایک طرح کے افراد ہیں، اور ان کے بعد ان جیسے بڑے درجے کے آدمی بہت کم ہیں. اس وقت امت کا وہ حصہ جو پاکستان ہندوستان میں ہے، حضرت مولانا جیسا آدمی نہیں ہے. اس لیے مجھے کوئی مبالغہ کرنا بھی نہیں ہوتا، مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں کسی بھی آدمی کی تعریف اس کے سامنے بھی کروں یا ان کے غیر موجودگی میں بھی، نہ لینا نہ دینا. اہل السنہ کے عقائد پہ حضرت مولانا کا بڑا کام ہے، اور بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے پڑھا ہے. 2006-07 کی بات ہے، میں عقیدے کے معاملے میں خود بھی بعض چیزوں میں پھنس گیا تھا، اور عقیدہ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا اور اکابر کا پڑھا، عقیدہ تہاویہ، یہ سب چیزیں، تو اس میں گنجلک پیدا ہو گئی اور اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کس عقیدے کی خاص طور پہ صفات باری تعالیٰ کی حدود کیا ہیں، کون سی چیز ہے اور کون سی نہیں ہے. پھر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دو چیزیں لکھی ہیں ایک مقام پہ. انہوں نے ایک اس جاریہ کا قصہ لکھا ہے جس سے اس کا اللہ تعالیٰ کو آسمانوں میں ماننا، وہ حدیث حضرت مولانا بتائیں گے کہ اگرچہ اس طرح کی نہیں ہے کہ علم کلام میں آ کے اس سے استدلال کیا جائے اور اس کی کیا توجیہات ہیں، یہ حضرت مولانا آپ سے انشاءاللہ ذکر کریں گے، لیکن ایک وہ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کی توبہ کو قبول فرمایا، اور اس نے یہ طے کیا تھا اپنے بیٹوں کے ساتھ کہ اسے جلا دیں اور خاک میں ملا دیں وغیرہ وغیرہ. ان دو احادیث کو پڑھ کے کچھ امتنان ہوا، لیکن یہ بات بار بار آتی تھی کہ یا اللہ کوئی آدمی ملے جو علم کلام کے ان مسائل کو حل کرے. اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور حضرت مولانا کو میں نے فون کیا، اور عقیدے میں جو گنجلک پیدا ہو چلی تھی اہل السنہ کے، حضرت مولانا نے ہماری رہنمائی فرمائی. آدمی کو کبھی بھی کسی کا احسان نہیں بھولنا چاہیے، اور احسان بھی اس درجے کا کہ اہل السنہ کا جو عقیدہ اس کی شرح ذات و صفات کی حضرت مولانا نے جتنی اچھی طرح سمجھائی ہمیں الحمدللہ بھی یاد ہے، اور ہمیں پتہ چلا کہ التفویض مع التنزیہ جو کہ ماتریدیوں کا عقیدہ ہے، ہم اب بھی اس پہ قائم ہیں، اس وقت بھی قائم تھے، لیکن اتنی تفصیلات کا اندازہ نہیں تھا۔ حضرت مولانا نے کچھ کتابیں بھی تجویز فرمائیں، اور اللہ کا شکر ہے مولانا آپ کو بتائیں گے ہم نے کس ذوق و شوق سے وہ کتابیں پڑھیں، جو مسائل حل نہیں ہوتے تھے حضرت مولانا سے ان مسائل کو سامنے رکھا، پڑھا، اور پھر پتہ چلا کہ اچھا ہمارا عقیدہ یہاں سے یہ ہے اور یہاں سے یہ ہے۔ ابن جوزی کی کتاب، مولانا نے ایک مثال دیتا ہوں اس کی طرف فرمایا کہ اسے پڑھو، اور ابن جوزی نے اس میں لکھا دفع شبہ تشبیہ میں کہ حنبلیوں تم نے دو کام ایسے کیے ہیں کہ اپنا چہرہ سیاہ کر لیا ہے، سمندروں کا پانی اسے نہیں دھو سکتا۔ ایک حق تعالی شانہو کے لیے تجسیم کا عقیدہ، اور ایک یزید کو اچھا کہنا۔ یہ جتنے بھی پھر یزید کے مسئلے میں جب مزید تحقیق اور تفصیل سے پڑھا تو ہمارے استاد حضرت عبد الرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتابیں لکھی۔ کچھ لوگوں نے یہ شبہ بھی کیا کہ ہم نے حضرت عبد الرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں پڑھا، اللہ کی شان ان کے صاحبزادے یہاں تشریف لائے ہوئے تھے مولانا عبد الشہید نعمانی، تو یہاں انہوں نے ایک بیان کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ کراچی میں ہم ان کے گھر رہے اور حضرت مولانا نے ہمیں بہت محنت سے پڑھایا۔ یہ اب بھی ہے، حضرت مولانا نے یزید کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائی پھر حضرت نے، اور پھر ہمیں پتہ چلا مزید تفصیلات پڑھنے کے بعد اصولی طور پہ اشارہ ان حضرات نے متعین فرما دی کہ اس پہ سفر کرو۔ جب سفر کرتے رہے تو آگے چل کے معلوم ہوا کہ یزید پہ لعنت کرنا نہ کرنا خود حنفیہ کے دو مسلک ہیں۔ بعض نے کہا علماء بخارا، سمرقند، بلکہ ان تینوں مکاتیب میں، فکر مکاتیب میں کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ ضروری، یہ سکوت اختیار کیا جائے، اور بعض نے کہا نہیں ہم لعنت کے قائل ہیں۔ ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لعنت کی، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے اساتذہ کے درجے کے ہیں، اور ہم نے خاص طور پہ انہیں آپ کے لیے زحمت دی کہ بچوں اس عقیدے کو پڑھو۔ اور یہ صرف یہی چیز نہیں ہے، جتنے بچے یہاں پر کام کرنے آئے، خود مولانا بیٹھے ہوئے عبدالوہاب صاحب، ہم نے سب سے پوچھا کہ اچھا بھائی آپ کا عقیدہ کیا ہے، تاکہ کسی بھی ایسے عقیدے والے آدمی سے ہمارا رابطہ اور واسطہ نہ رہے جو اہل السنہ میں سے نہیں۔ بڑے بڑے لوگ ہم نے ان سے ملنا چھوڑ دیا کہ ان کا عقیدہ ماتریدیہ کے یا اشاعرہ کے خلاف ہے۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے جو آپس کے فروق ہیں، اس میں ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا لکھا ہے، حضرت مولانا آپ کو اس کی تفصیل ممکن ہے بتائیں یا جو کچھ بھی فرمائیں۔ اس لیے بچوں، عقیدہ التفویض مع التنزیہ، جس پہ ہم ہمیشہ سے قائم ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی پہ موت دے اور اپنے اسی پہ اٹھائے، یہ عقیدہ ہم تو سمجھتے ہیں خدا کا عقیدہ۔ اللہ نے فرمایا قل ہو اللہ احد، اللہ ایک، ہم کہتے ہیں اللہ جیسے آپ نے فرمایا یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، ہم کہتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا ہمارا بھی یہی عقیدہ۔ تو اس لیے ہمیں عقیدے میں اللہ کا شکر ہے، اتنی پختگی اور اتنے راست اور اتنی جماؤ ہے کہ کوئی پوچھتا بھی ہے تمہارا عقیدہ تو میں کہتا ہوں وہی جو اللہ کا عقیدہ ہے۔ اللہ کا بھی آخر کوئی نہ کوئی تو عقیدہ ہے نا، اس کے ہاں بھی وہی التفویض مع التنزیہ ہے جو ماتریدیہ کا۔ حضرت مولانا سے پوچھیں، یہ بھی جب تشریف لائے تو ہم نے ان سے بھی پوچھا، اور 99% لوگ ایسے ملے جن کو کوئی صفات باری تعالیٰ کی خبر نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ شاگرد جو ایک بڑے مفتی صاحب لاہور کے تھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، ہم نے ان سے پڑھا بھی ہے، عقیدے کا ان کو بھی نہیں پتا تھا، تو ہم نے ان سے کہا کہ حضرت سے کہو عقیدے کی مباحث، تو مولانا سے انہوں نے بھی عقیدے کی مباحث پڑھ لی. انہیں اہل سنت کا پورا عقیدہ نہیں معلوم تھا. اس طرف سے اتنی کوتاہی ہے، اتنی کوتاہی ہے کہ ہمارا بس چلے تو آپ کو دو ہفتے روک لیں کہ پورا عقیدہ مولانا سے پڑھو، فقہ اکبر پڑھو اور عقیدہ تحاویہ، اگرچہ اس میں بعض جگہ پہ تکرار ہے لیکن عقیدہ تحاویہ ان کی اپنی مصلحتیں تھیں رحمہ اللہ، انہوں نے امت کے لیے مرتب فرما دیا. مولانا اس وقت عقیدے کے ماتریدیوں کے سب سے بڑے شارح مانے جاتے ہیں، اور وہ مانے جس کے پاس خود بھی کوئی عقیدے کا علم ہو، جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ حضرت مولانا کو کیا جانتے ہیں. اس لیے کئی لوگ یہاں آتے ہیں کہ تم واؤ جاؤ اور عقیدے کو پڑھ کے آؤ. حضرت مولانا بھی جانتے ہیں کہ بعض اوقات بچے یہاں سے ہم کہتے ہیں وہاں جاؤ عقیدے کو پڑھو، اور حضرت مولانا بچوں کو یہاں بھیجتے ہیں باقی علمی استفادے کے لیے. کہیے تو اس لیے آپ کو بتانا ہے کہ انہیں معمولی نہ سمجھنا، ٹھیک ہے؟ ان جیسا آدمی نہیں ملے گا. اپنی تعلیم کراچی پوری کر کے پھر مولانا کی خدمت میں آ جاؤ، تاکہ عقیدہ اور خاص طور پہ عورتیں جو فقہ میں تخصص کر رہے ہیں، اے بھیا یہ فقہ اصغر ہے، فقہ اکبر تو وہ ہے جو عقیدہ ہے. فقہ اکبر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے یا نہیں لکھی، اس پہ اہل علم کا اختلاف ہے. چھوڑو اس کو، وہ بھی پڑھ لو گے، وہ کون سی کوئی غیر یعنی نہ چھپی ہوئی ہو، آپ اسے بھی پڑھ لیں گے، لیکن کمال کی کتاب ہے. پھر ابو شکور سالمی التمہید جو انہوں نے کیا، یہ سب چیزیں مولانا آپ کو بتائیں گے. ہمیں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ مولانا کی قدر کیجئے، مولانا کچھ دیر کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، ان سے پوچھئے، بیٹھے رہیے، عقیدہ پڑھیے، عقیدے کی مباحث پڑھیے، اور اس موقع کو ضائع نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں سب کو حضرت مولانا سے استفادے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ اہل سنہ کے عقیدے پہ قائم رکھے. مولانا آپ سے بات.
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. وفی روایت کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ. وهاتان الروايتان نقلهما الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وهناك رواية ثالثة ورد بهذه الألفاظ كان الله قبل كل شيء. وفي معنى هذه الروايات الثلاثة كان الله ولم يكن شيء معه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ألف ألف مرة وبعدد كل ذرة. میرے بہت ہی معزز ساتھیوں، میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس علمی مجلس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے مستعد ساتھی بجائے کہ مجھ سے استفادہ کریں، میں ان سے استفادہ کروں گا، چونکہ میں خود ایک طالب علم ہوں. فرق صرف اتنا ہے کہ میرا عرصہ طالب علمی کے زمانے میں تھوڑا زیادہ ہوا، اور اب میری نسبت تھوڑے سے کم عرصہ گزار کر طالب علمی رہ رہے ہیں، تو دونوں طالب علم ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ جب علی بن المدین رحمہ اللہ سے پڑھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ استفدت منک اکثر ما استفدت منی. تو اس کی تشریح علامہ کشمیری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو علی بن المدینی رحمہ اللہ نے کہا کہ بخاری میں نے تم سے زیادہ استفادہ کیا ہے بنسبت اس کی کہ آپ مجھ سے استفادہ کرے، تو اس کی لم بیان فرمائی، وجہ بیان فرمائی کہ اصل میں جب قابل طالب علم کلاس کے اندر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے استاذ مطالعہ کرتا ہے، محنت سے پڑھتا ہے، تدریس کے لیے محنت سے تیاری کرتا ہے، تو وہ قابل طالب علم استاذ پر مزید علم کا باعث بن جاتا ہے. اس وجہ سے امام علی بن المدینی نے اپنے شاگرد کے بارے میں کہا کہ استفدت منک اکثر واستفدت منی، تو میں بھی یہ جذبہ لے کر آیا ہوں کہ آپ حضرات ہی سے استفادہ کروں گا. واقعہ یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ نے اس عاجز فقیر کے متعلق جو کلمات ارشاد فرمائی، یہ ان کی خلوص محبت ہے اور ان کی اپنائیت ہے، اور جو بہت ہی پرانا تعلق ہے ہمارا، اس کی ایک جھلک تھی جو حضرت مفتی صاحب نے فرمائی، ورنہ میں خود ایک طالب علم ہوں اور ان الفاظ کا بالکل مستحق نہیں ہوں جو حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتہم نے میرے متعلق فرمائی. امام ابو عمر ابن العلا جو مشہور بزرگ گزرے ہیں، نحوی تھے، سلف صالحین میں تھے، شیخ عبد الفتح ابو غدہ رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں قول ذکر فرمایا کہ ان کے سامنے سلف صالحین کا ذکر ہوا، وہ خود بھی بڑے آدمی تھے، تو انہوں نے ایک قیمتی کلمہ ذکر فرمایا، کہا کہ ما نحنو بنسبتہم الا کبقل فی اصول نخل طوال، کہ ہماری اور سلف کی نسبت تو ایسی ہے کہ جیسے قد آور اور بڑے بڑے کھجور کڑے ہو اور اس کے نیچے جو چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، ہماری حیثیت اس پودی کی ہے جو ان کھجوروں کے نیچے ہوتی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ جو ہمارے بڑے علماء ہیں ان کے سامنے ہماری حیثیت یہی ہے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ الدین و النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے، اور یہ خیر خواہی آپ اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے کو بھی پہنچا سکتے، اپنے معاصر اور ہم پلہ اہل علم کو بھی پہنچا سکتے، اور اپنے سے تھوڑے علم والے کو بھی پہنچا سکتے. تو آپ حضرات مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، پھر بھی الدین و النصیحہ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا. اس وقت تمام علوم الحمدللہ ہمارے مدارس میں، یا یوں کہیے کہ اکثر علوم پڑھائے جاتے ہیں، لیکن ان علوم میں اہم ترین علم علم کلام ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جتنا یہ اہم ہے اتنا ہی اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، اور بے توجہ دی جاتی ہے. اب ناراض نہ ہوں اگر میں یہ تعبیر کروں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہمارے مدارس میں علم العقیدہ اور علم الکلام مظلوم علم ہے، اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دی جاتی. ہمارے ہاں درس نظامی میں پہلے تو صرف شرح قواعد نصفیہ تھی 8 سالوں میں، اور اس کے متعلق ایک غلط تصور قائم تھا اور ہے کہ اس میں تو فلسفہ ہے، اس میں عقیدہ نہیں ہے. اتنی خطرناک بات ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ ان حضرات کا تبصرہ ہے جو اس علم کے ابجد سے بھی نابلد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شرح قواعد اس علم کا سمندر ہے، بشرطے کہ صحیح استاد سے پڑھا جائے اور فاضل استاد سے اس کتاب کو سمجھا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ پڑھانے والے نہیں ہیں، تو جب پڑھانے والے نہیں ہیں تو الناس عادہ علماء جہل ہو. تو ایک ہی کتاب ہے، اب تو الحمدللہ میں خود نصاب کمیٹی میں بھی ہوں وفاق کے، تو 2-3-4 کتابیں اور داخل ہو گئی. آپ کو معلوم ہے درجہ خامسہ میں شرح عقیدہ تہاویہ للبابرتی اور الغزنوی وہ داخل ہو گئی، العقیدہ تہاویہ ثالثہ میں آ گئی، اور شرح قواعد نصفیہ کی طرف بھی تھوڑی بہت توجہ دی جاتی ہے. پہلے یہ چیز نہیں تھی، بالکل اس طرف توجہ نہیں تھی، اب تھوڑی بہت شروع ہو گئی. تو یہ مظلوم علم ہے، اس علم کی طرف توجہ دینا نہایت لازمی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی علم کی اہمیت تین وجوہ میں سے ایک وجہ اس کے لیے کافی ہے کہ اس کو اہمیت دی جائے. وہ تین وجوہ یہ ہیں کہ یا تو اس علم کا موضوع اشرف ہوگا، اور یا اس علم کی دلائل مضبوط ہوں گے، اور یا تیسری وجہ یہ ہے کہ اس علم کی ضرورت شدید ہوگی، زیادہ ہوگی. اگر ان تین وجوہ میں سے ایک وجہ بھی کسی علم کے لیے آ جائے تو اس کا پڑھنا ضروری ہے. لیکن علم کلام ایسا مبارک علم ہے کہ اس میں یہ تینوں وجوہ بیک وقت موجود ہیں. اگر اس علم کے موضوع کی طرف چلے جائیں تو اکثر محققین فرماتے ہیں کہ علم کلام کا موضوع اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے اشرف کوئی چیز نہیں ہے دنیا اور آخرت میں. تو موضوع کی شرافت کی وجہ سے یہ علم اشرف ہے. اور اگر براہین اور دلائل کی طرف آ جائے تو علم کلام کی دلائل تین ہے، اور تینوں قطعیات ہے. نمبر ایک، نصوص قطعیہ قرآن کریم کے. دوسرا، خبر متواتر، احادیث متواترہ میں علم کلام کے اندر استدلال ہوتا ہے. خبر واحد علم کلام میں نہیں چلتا، یعنی اصالتاً کوئی عقیدہ اصالتاً خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا. بطور تائید، بطور شاہد آپ خبر واحد کو پیش کر سکتے ہیں، لیکن جو عقائد ضروریات دین کا درجہ رکھتے ہیں یا ضروریات اہل سنت کا درجہ رکھتے ہیں اس میں خبر واحد سے اصالتاً استدلال نہیں ہوتا. ہاں، عقائد کی جو فروع ہے، جس طرح اصول فقہ کی فروع ہے فقہ، اس طرح عقائد کی بھی فروع ہے، تو فروع میں پھر خبر واحد چلتا ہے اصالتاً. تو اس علم کی براہین کو اگر دیکھا جائے تو پہلا برہان اور دلیل نصوص قطعیہ، اور دوسرا برہان اور دلیل خبر متواتر جو مفید للقطع ہے، اور تیسرا اجماع ہے، اور اجماع بھی قطعی ہے. تو یہ تین دلائل ایسے ہیں کہ جس سے علم کلام کے اندر استدلال ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی علم کلام بہت اشرف ہے. اور تیسری وجہ اس کی ضرورت ہے، اور ضرورت اس زمانے میں بنسبت گزشتہ زمانے کی اور بھی بڑی ہوئی ہے، اور بھی اشد ہے. کیونکہ علم کلام یہ اسلام کا خادم علم ہے، اسلام کا دفاع کرنے والا علم ہے، اور جتنی بھی فتنے بڑھیں گے اتنا ہی علم کلام اسلام کا دفاع کرے گا مضبوط انداز سے. تو آپ خود سوچیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ جتنا دور ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی فتنے بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس زمانے میں علم کلام کی تو اور بھی ضرورت ہے. ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ شرح عقائد پڑھانے کی وجہ اس وقت نہیں بنتی کیونکہ معتزلہ اس وقت نہیں ہے، مجسمہ نہیں ہے، اور دوسرے فرقے نہیں ہیں. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، مفتی سید احمد پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے کہ یہ جو فرق باطلہ ہے نا، یہ مردار پودے کی طرح ہے، بار بار اس کو زمیندار کاٹتا ہے، بار بار اس کو اپنی فصل سے ختم کرتا ہے، کبھی اس کے لیے دوائی استعمال کرتا ہے، 15-16 دن بعد دوبارہ وہ پیدا ہو جاتے ہیں، پھر ختم کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ فصل ختم کرے پھر دوبارہ فصل بوتا ہے، پھر وہ مردار پودا پیدا ہوتا ہے. تو فرق باطلہ کی مثال ایسی ہے، علماء حق اس کے درخت کو کاٹ لیتے ہیں لیکن اس کی جڑ کہیں رہ جاتی ہے، 100 سال بعد دوبارہ وہ جڑ ظاہر ہو جاتی ہے، 500 سال بعد دوبارہ وہ جڑ ظاہر ہوتی ہے، یا تو اسی ناموں سے یا دیگر ناموں سے. اسی ناموں سے مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی جو پرانے فرقے تھے اسی نام سے اس وقت موجود ہے، آپ جانتے ہیں، جیسے کہ روافض ہے، جیسے کہ بازیہ ہے، پورا مسقط ان کے قبضے میں، عبازیہ یہ خوارج کی ایک قسم ہے، اور جیسا کہ مجسمہ ہے جس کو ہم سلفیہ کہتے ہیں. ان میں کیٹیگریز ہیں لیکن جو ان میں اشد ہے وہ مجسمہ ہے. تو اس طرح معتزلہ، معتزلے کو اب لے لیجئے، اس وقت ان کے افکار بہت سارے معاصرین نے اپنائے، جیسے کہ غامدی صاحب ہیں، دیگر حضرات ہیں، یہ وہی افکار ہیں لیکن دوسری نام سے یہ لوگ پیش کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے جو فرقے پرانے زمانے میں تھے اس وہ بھی اور اس سے زیادہ اس زمانے میں موجود ہیں. لہذا اس علم کے اندر مہارت بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کی ضرورت اشد ہے اس وقت عصر حاضر میں. تو یہ تین وجوہ ہیں کسی علم کی شرافت کی, اور یہ تین وجوہ علم کلام کے لیے موجود ہیں. اس وجہ سے اس علم کو پڑھنا بہت ضروری ہے. الحمدللہ ہماری نسبت اکابر علماء دیوبند اہل سنت سے, اور ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, کیونکہ یہی حضرات اشاعرہ ماتوریدیہ ہے, اور ایک اعتدال اور توازن کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے الی یوم ھذا اس دین کو چلا رہے ہیں. نہ اس میں افراط ہے نہ تفرید. اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے دو امام ہیں, ایک بڑا امام جس کا ہم فروع میں اتباع کرتے ہیں, امام ابو حنیفہ, اور اس کے بعد دوسرا امام جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی, حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی. ان دونوں اماموں کو اگر آپ دیکھیں, ان کی زندگی کو دیکھیں, تو یہ علم کلام میں ماہر تھے. امام حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سلب میں واحد تبع تابعی ہے جن کے طرف سے ہمیں پانچ کتابیں پہنچی عقیدے میں, جو دوسرے دیگر علوم میں ہیں, حدیث میں وغیرہ, آثار کتاب الآثار مسانید وہ تو الگ ہے, لیکن عقیدے کے اندر امام صاحب سے سند متصل کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ بھی پانچ کتابیں ہمارے یہاں پہنچی. یہ کسی دوسرے تبع تابعی سے نہیں, یا یہ کہیے کہ تابعین میں سے, اصحاب قول کے موافق امام صاحب تو تابعی تھے, تو کسی دوسری تابعی سے اس طرح کی کتابیں نہیں ہیں. صرف ابھی ایک رسالہ چھپائے بیروت سے, حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے, رسالۃ فی القدر, تقدیر کے مسئلے پر انہوں نے لکھی ہے. لیکن پانچ کتابیں کسی تابعی کی طرف سے ہماری پاس پہنچی ہو, اور اس کی باقاعدہ سند متصل بھی موجود ہو, بلکہ تواتر کے ساتھ پہنچی ہوئی ہو, ھذا من النوادر, یہ امام صاحب کو یہ شرف حاصل ہے. ہم ان کی متبعین ہیں فقہ کے اندر. تو ایک حنفی اگر علم کلام میں ماہر نہ ہو تو وہ دعوے سے اپنے آپ کو حنفی نہ کہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی فقہ اکبر, بروایت حماد بن ابی حنیفہ. دوسری کتاب لکھی فقہ ابسط, بروایت ابو مطیع البلخی. تیسری کتاب لکھی العالم والمتعلم. چوتھی کتاب لکھی الرسالہ الى عثمان بتی. پانچویں کتاب لکھی الوصیہ. یہ پانچ کتابیں امام صاحب سے ہمارے پاس پہنچی ہیں. الحمدللہ امت نے اس کو اس کی طرف توجہ بھی دی اور اس کا اعتنا کیا, شروح لکھی. فقہ اکبر کے ہر قرن میں شرح لکھی گئی ہے, ہر قرن میں. اور اسی طرح فقہ افسد کی اکثر زمانوں میں شروح لکھی گئی ہے, بڑے بڑے لوگوں نے اس کی شروح لکھی ہے. اور اسی طرح کتاب الوصیہ, اس کی بہت سارے علماء نے شروع لکھی ہے, اب الحمدللہ چھپ کر آ رہی ہے, بعض مخطوط ہے. العالم والمتعلم کی بڑے لوگوں نے شروع لکھی ہے, جیسے کہ امام ابن فورق کی شرح بھی چھپ کر آ گئی, شرح العالم والمتعلم. ابن فورق خود ایک قد آور شخصیت تھے اشاعرہ میں. اور اسی طرح کتاب الوصیہ کو دیکھے, بابرتی کی شرح اس کی مشہور ہے, دیگر. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بڑے امام میں سے ہیں, ان کا عقیدے کے اندر ایک مسلم حیثیت تھا. میرے محاضرات میں اس پر مستقل ایک محاضرہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور علم کلام, اور اس موضوع پر اردو میں کسی نے بھی لب کشائی نہیں کی. عربی میں ہے اس پر مواد متفرق, اردو میں تفسیر کے ساتھ نہیں. اس میں میں نے کلیات کا ذکر کیا ہے, اگر اس کی کوئی شرح لکھے تو دو تین جلد شرح بھی لکھ سکتا ہے, صرف کلیات ذکر کی ہے تاکہ اور لوگوں کے سامنے اور ساتھیوں کے سامنے اس کا ایک نقشہ آ جائے, مزید وہ اس پر کام کریں. تو اس میں کئی روایت میں نے نقل کی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم کلام میں اتنے مشہور تھے کہ کہا جاتا تھا کہ کانا یشار الیہ بالبنان, کہ ان کی طرف انگلی اٹھائی جاتی تھی جب علم کلام کا ذکر آتا, لوگ ان کی طرف اشارہ کرتے. یہ آدمی علم کلام میں ماہر ہے. خود فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ اس زمانے میں بصرہ کے اندر فتنے بہت زیادہ تھے. بصرہ کی مثال یوں کہیں ہے جیسے کہ ہمارے پاکستان میں لاہور ہے, ہر قسم فتنے ادھر موجود ہے. تو بصرہ کی کیفیت یہی تھی, اس وجہ سے علامہ زاہد کوثری نے اس کو ایک لقب دیا ہے بندر الاہواء والنہل, باطل فرقوں کی بندرگاہ. اصل تو بندرگاہ کو مینا کہتے ہیں, لیکن انہوں نے اس لفظ کو معرب کیا بندر الاہواء والنہل, باطل فرقوں کی بندرگاہ. آپ جانتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ لگتا تھا, حشویہ اس میں بیٹھتے تھے, انہوں نے اس کو نکالا. معتزل اصل میں اسی سے نکلے, واصل بھی نہیں آتا تو وہ بصری کے اندر تھا. تو امام ونیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل حق کی ترجمانی کے لیے بصرہ کوفہ سے تشریف لے جاتے تھے, اور ان سے خود منقول ہے کہ میں 20 مرتبہ سے زیادہ گیا تاکہ اہل باطل سے گفتگو کر سکوں. اور خود فرماتے ہیں کہ بسوں کا تو میں 8 مہینے 10 مہینے بھی وہاں گزارتا تھا, واپس نہیں آتا تھا, کیونکہ میری ضرورت تھی تاکہ حق کا بول بالا کروں. اتنی مہارت تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم کلام کے اندر, اس میں ایک نام کمایا تھا انہوں نے. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری بنتی کہ ہم علم کلام کو سیکھیں. اور دوسرے درجے امام کی طرف آ جائیے, حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, جو اپنے زمانے کی معنیات شخصیت ہیں. ہندوستان میں انہوں نے جو حق کا بول بالا کیا, جو دفاع کیا, اس کی مثال نہیں ہے. حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تو اتنے بڑے متکلم تھے کہ ان کی کتابوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ آئندہ 200 سال تک جو فتنے جدید پیدا ہو رہے ہیں ان سب کا جواب حضرت کی کتابوں میں. یہ شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی صاحب نے لکھا ہے. میں کہتا ہوں 200 سال انہوں نے احتیاطاً کہا ہے, میں سمجھتا ہوں قیامت تک جتنے فتنے ہیں ان کا جواب ہے. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اور تراث کو آپ اگر ملاحظہ کریں تو ان کے تراث میں تقریباً 100% میں 85% کتابیں, یا یوں کہیے کہ 90% کتابیں وہ ڈائریکٹ علم کلام سے تعلق رکھتی ہیں, اور جو باقی 15 یا 12 یا 10% کتابیں ہیں وہ انڈائریکٹ تعلق رکھتی ہیں. وہ تو ہے دوسری علوم میں, لیکن اس میں بھی کلامی رنگ غالب ہے, کلامی ٹچ ہے. ان کی تقریر دل پذیر کو آپ دیکھیں, ان کی حجت الاسلام کو آپ دیکھیں, ان کے قبلہ نما کو آپ دیکھیں, ان کی جمال قاسمی کو آپ دیکھیں, ان کے آب حیات کو آپ دیکھیں. میں اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ حضرت امام کی کتابوں کو مطالعہ کرنے کے لیے ایک ترتیب ہونی چاہیے. ان کی کتابوں کی 3 کیٹیگری ہے, ایک آسان, ایک متوسط, ایک مشکل مغلق. تو اگر کوئی حضرت کی کتابوں کو مطالعہ کرے تو پہلے آسان کتابوں سے شروع کریں. آسان کتابیں حضرت کی کیا ہیں؟ ہدیۃ الشیعہ روافض کے رد میں, اور توثیق الکلام فی ترک القراءۃ خلف الامام اس مسئلے پر, مسابیح التراویح 20 تراویح کے اوپر, بہت عمدہ کتابیں اور زبردست استدلالات ہیں. ان کتابوں کا اگر آپ مطالعہ کریں اس میں بھی آپ کا ذہن تیز ہو جائے گا. اور دوسری درجے میں, دوسری کیٹیگری میں پھر ان کی کتابیں حجت الاسلام, ان کی کتابیں انتصار الاسلام, ان کی کتابیں جمال قاسمی, یہ تھوڑے سے اونچے درجے کے. پھر آخری کیٹیگری, جب کوئی طالب علم اس کا مطالعہ کرتا ہے, اس کو پیتا ہے, اس کے اسلوب کو سمجھتا ہے, آخر میں اس کی آخری کیٹیگری میں چلا جاتا ہے, اور وہ حضرت کی مشکل اور مغلق کتابیں ہیں, جیسے کہ تقریر دل پذیر, یہ مغلق کتابوں میں ہے, اور اس کے بعد قبلہ نما, یہ اس سے بھی مغلق, اور سب سے مغلق کتاب آب حیات ہے. ایک دفعہ میں حضرت مولانا حمید اللہ جان صاحب جو تھے, قاضی حمید اللہ صاحب, ان کے پاس گیا تو میں نے ان کو کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے آدمی ہیں, اس کی شرح لکھ لیجئے آب حیات کی. وہ ہنسے اور فرمائے کہ میں نے اس کی شرح شروع کی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ 22 صفحات کی شرح میں نے لکھی ہے, اور وہ پورے خد و خال بھی بتائے. ضرورت ہے کہ اس کی شرح لکھی جائے. حضرت کی کتابیں تو اتنی اہم تھیں کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے تکمیل کے درجے میں یہ پڑھاتے تھے. یہ حضرت امام قاسم مانوتی کی کتابیں پڑھائی جاتی تھی، درسن، یہ اس لائق کے ہیں کہ درسن پڑھائی جائے. ہمارے یہاں تخصص فی العقیدہ علم کلام ہے حضرت، ہم مجدد الاسلام کو درسن پڑھاتے ہیں، قاسم مانوتی کی. ہم تصفیت العقائد کو درسن پڑھاتے ہیں، ادھر مولانا رسول اللہ ہوتے ہیں وہی پڑھاتا ہے. تو حضرت کی کتابیں اس حیثیت کی ہے، اس درجے کی ہے. اور اس کے علاوہ جو ان کی کتابیں، اس میں ایک نور بھرا ہوا ہے. بلکہ ایک بات کا ذکر کرتا چلوں، بہت قیمتی بات ہے. مجھے اجازت حدیث حاصل ہے مولانا سالم قاسمی صاحب سے، اور سالم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹے ہیں حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب کے. تو حضرت نے ایک دفعہ فرمایا کہ ہمیں قاری طیب صاحب نے کہا، اور قاری طیب صاحب فرماتے تھے کہ ہمیں شیخ الہند صاحب رحم اللہ فرماتے تھے کہ ہمیں مولانا قاسم نانوتی فرماتے تھے کہ امت میں چار لوگ ایسے ہیں کہ اگر کن ذہن طالب علم بھی ان کی کتابوں کا مطالعہ کرے تو وہ ذہین بن جائے گا. وہ چار شخصیات کون ہیں؟ تو کہتے تھے مولانا قاسم نانوتی رحم اللہ ان کا ذکر کرتے تھے، ان میں سے پہلے شاہ ولی اللہ. کن ذہن طالب علم ان کی کتابوں کا مطالعہ کرے، اس کے علم میں نورانیت آ جائے گی، ذہن تیز ہو جائے گا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور خاص کر ان کی حجت اللہ البالغہ، اس کی نظیر نہیں ہے، جس کی نظیر نہیں. اور دوسری شخصیت جن کی کتابوں میں نور ہے اور تشخیص ذہن کے لیے ایک قوی سبب ہے، وہ شیخ اکبر کی کتاب ہے، ابن عربی. اور تیسری شخصیت، یہ مولانا قاسم نانوتی رحمہ اللہ فرماتے تھے، تیسری شخصیت مجدد الف ثانی، اور چوتھی شخصیت امام حجت الاسلام امام غزالی. یہ چار شخصیات ایسے ہیں کہ کن ذہن طالب علم ان کی کتابوں کا مطالعہ کرے وہ ذہین بن جائے. اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ان میں پانچویں شخصیت خود مولانا محمد قاسم نانوتوی. اگر کوئی کن ذہن طالب علم حضرت کی کتابوں کا مطالعہ شروع کرے وہ ذہین بن جائے. آپ ان کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے. ابھی ہندوستان میں ہمارے دوست ہیں، فاضل شخصیت ہیں، مولانا فخر الاسلام مظاہری صاحب، حکیم فخر الاسلام مظاہری. بس اللہ تعالیٰ کسی شخصیت کو زندہ کرنے کے لیے لاحقین میں کسی کو خاص کر دیتے ہیں. تو اس وقت قاسمیات کا ماہر ہندوستان میں مولانا فخر الاسلام قاسمی صاحب ہے، حکیم فخر الاسلام قاسمی. یہ طبیب بھی ہے، حکیم بھی ہے، اور ساتھ ساتھ سہارنپور سے فارغ ہے. جی ہاں، مولانا فخر الاسلام قاسمی. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس پر تحقیق کی، جو حجت الاسلام ہے مولانا قاسم نانوتوی کی، اس پر حاشیہ لکھا. اچھا، کمال یہ کیا اس میں کہ اس نے جدید جو یورپ کے اندر فلسفی تھے نا، اکثر ایتھیسٹ جو گزرے تھے، جیسے کہ کانٹ ہے، جیسے کہ ٹامس ہے، اور اس طرح کے دیگر جو لوگ تھے، ہسکلی ہے، تو ان کے افکار کو حاشی میں لیا اور اوپر متن کے اندر عبارت کی نشاندہی کی کہ یہ عبارت حضرت ٹامس کے اوپر رد کر رہے ہیں، اس عبارت میں، اس عبارت کے اندر رینی ڈیکارٹ پر رد کر رہے ہیں، اس عبارت کے اندر اور شخصیات پر رد کر رہے ہیں جو جدید فلسفی تھے یورپ کے اور جو ملحدین تھے. تو انہوں نے یہ مقارنہ کیا. یہ مقارنہ اس وقت کرنے کا کام ہے، اور یہ کام انہوں نے کسی درجے میں کیا ہے، مزید بھی کرنے کا کام ہے، بہت شاندار کام کیا ہے. تصفیت العقائد کے اوپر بھی کام کیا ہے، اور خود فکر قاسمی پر انہوں نے تین چار کتابیں لکھی ہیں. درس نظامی کے متعلق امام قاسم نانوتوی کی کیا رائے ہیں، اس پر بھی کتاب لکھی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی ہمارے دیوبند کی جو بڑے تھے، مؤسس تھے، وہ علم کلام میں ماہر تھے. تو جو ہمارا بڑا امام بھی علم کلام میں ماہر، اس کے بعد چھوٹا امام بھی علم کلام کے ماہر، ہم کیوں نہیں ہیں؟ اور کسی علم کی کمال کی تین وجوہات ہیں، تین چیزیں ہیں، وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اسے اس علم کو پڑھنا چاہیے. اس علم کی برکات میں سے یہ ہے کہ دنیا میں آپ کو بہت عزت ملی. جو حضرات متکلمین تھے ان کو علم کلام کی برکت سے بہت عزت ملی. ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، کہ جو امام محمود جونپوری صاحب تھے نا جن سے جنہوں نے شمس بازغہ لکھی ہے علم حیات میں، نام سنا ہے آپ لوگوں نے محمود جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، تو اور یہ ایسے آدمی تھے کہ خالص علم سے عبارت تھے، 47 سال میں فوت ہو گئے تھے، زیادہ عمر والے بھی نہیں تھے لیکن محقق عالم تھے، اور جب کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جب شمس بازغہ لکھا تو خطبہ نہیں لکھا تھا، تو یہ مرض الموت میں مبتلا ہو گئے، سکرات الموت ان کو لاحق تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، طلبہ ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے تیمارداری کے لیے، تو امام جونپوری جیسی ہوش میں آ جاتے کہتے یار میں نے تم لوگوں کے لیے کتاب تو لکھی شمس بازغہ لیکن اس کا خطبہ نہیں لکھا، تو لکھو خطبہ، ایک لکیر لکھوا دیتے تھے پھر بے ہوش ہو جاتے تھے. کچھ دیر بعد جب ہوش آ جاتا تھا تو طلبہ سے کہتے کہاں تک لکھا، آگے لکھو، ایک دو لکیر پھر جو ہے نا لکھواتے پھر بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر ہوش میں آتے پھر فرماتے کہاں تک لکھا یہ بھی لکھو. شمس بازغہ کا خطبہ اس طریقے سے مکمل ہوا. تو علم کلام اور عقائد اور فلسفہ ان چیزوں کی برکات بہت ہے، فلسفہ یعنی فلسفہ اسلامیہ. تو کہا جاتا ہے کہ محمود جوہرپوری کے زمانے میں شاہجہان بادشاہ جو ہوتے تھے تو ایران سے ایک وفد آیا، اس میں علماء بھی تھے، شیعہ تھے، عباس صفوی کا دور تھا نیا نیا، تو اس میں ایک آدمی تھا بہت بڑا عالم تھا اور فلسفی اور منطقی اور متکلم تھا، اس کو اکمج کہا جاتا تھا، اکمج نابینا کو کہتے تھے، تو اس کا لقب ہی اکمج تھا. تو جب وہ آ گیا الہ آباد میں، اس وقت دارالخلافہ الہ آباد تھا ہندوستان میں، تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے میں نے تو بہت تحفے لائے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے قلمرو کے نیچے جو علماء ہیں ان سے ملوں، ان سے استفادہ کروں، بحث کروں. تو انہوں نے الہ آباد کے قریب قریب بعض حضرات کو بلائے جو نامور تھے اور ان کو وظیفہ دیا جاتا تھا باری برکم، جب اس سے مناظرہ مباحثہ گفتگو ہوا سب لا جواب ہو گئے. اب شاہجہان بادشاہ بہت غصے میں تھے کہ یار ان کو اتنا وظیفہ ملتا ہے، ان کو تو کچھ نہیں آتا، وہ تو عالم نہیں تھے. تو میر سعد اللہ ان کے وزیر تھے، میر سعد اللہ سمجھ گئے کہ اب تو یہ بات بنانی پڑے گی. اس نے کہا شاہجہان بادشاہ سے کہ میرے ایک استاد ہیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو جونپور سے ان کو بلاؤ. انہوں نے کہا ضرور بلائی. محمود جونپور رحمہ اللہ آئے اور بہت دست کو احتشام کے ساتھ آئے، بہت عجیب طریقے سے. بادشاہ نے فرمایا کہ کل آپ لوگوں کا گفتگو ہوگا، آج ممکن نہیں. کل جب دربار لگا تو اکمج نے پوچھا کہ میرے پاس کچھ دلائل ہے، ہے اولا جو ہے اولا جو فلسفے کا ایک اہم عنوان ہے اولا کہ اس بات کے لیے، تو میں ہے اولا کو ثابت کروں گا، آپ ایسے دلائل پیش کریں کہ ہے اولا کا ابطال کریں. تو شروع ہوا پہلا دلیل، دوسرا دلیل، تیسرا دلیل. اب علامہ محمود جونپوری چپ تھے، تو جب ان کے دلائل پورے ہوئے تو علامہ محمود جونپوری نے فرمایا اپنے پہلی دلیل یہ پیش کی، اس کا پہلا جواب یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، چوتھا یہ ہے، پانچواں یہ. دوسری دلیل یہ پیش کی، اس کی یہ جواب ہے، یہ جواب ہے، یہ جواب ہے. تیسری دلیل یہ پیش کی، تمام اعتراضات ہوا میں اڑ گئے. اکمش خود ایک بہت بڑا منطقی تھا، معقولی آدمی تھا، وہ لا جواب ہو گیا. اس نے پھیندرا بدلا، اس نے کہا اچھا تم بتاؤ آپ کے پاس ہے اولا کی اس بات کو کوئی دلیل ہے؟ تو آپ کا معلوم ہے اس زمانے میں آستین کے اندر جیب ہوتے تھے نا، پاکٹ جیسے، تو انہوں نے پاکٹ سے ایک رسالہ نکالا کہ یہ میں نے اس بات ہے اولا پر مستقل کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الدوحۃ المیادہ فی اثبات المادہ. یہ رسالہ میرے پاس ہے، ادھر بھی ہوگا مکتبے میں حضرت کے پاس. تو اکمج نے جب اس رسالے کو دیکھا تو اتنا خوش ہوا لیکن ساتھ ساتھ پریشان بھی ہوا کیونکہ لاجواب ہوا، اور اپنی کرسی سے اتر کر آیا. اس زمانے وہ خنجر باندھتے تھے نا، تو خنجر کو اتارا، ان کو بندوا دیا اور کہا کہ میں آپ کو آپ کے سامنے سر تسلیم کرتا ہوں، شکست تسلیم کرتا ہوں. اور جب واپس جانے لگا اکمج تو اس زمانے میں شاہجہان بادشاہ سے کہا کہ اگر یہ عالم ہمارے پاس ایران میں ہوتا تو ہم اس کو سونے کے ساتھ تولتے تھے. اور جب واپس جانے لگا تو شاہجہان بادشاہ کو علامہ جونپوری صاحب نے فرمایا کہ یہ اکمش بہت غیور عالم ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شکست کی وجہ سے یہ دنیا میں اب نہیں رہ سکتا، یہ مر جائے گا. واقعی جب ایران کے بارڈر پر پہنچو وہیں وہ مر گیا. ایسے لوگ تھے، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. ہمارے بڑے ایسے لوگ تھے. آج دیکھو بھائی، منطق کا زمانہ نہیں، کمپیوٹر کا زمانہ ہے. ارے بھائی، منطق اور کمپیوٹر میں منافات کہاں ہیں؟ یہ تو قضیہ منات الخلوہ ہے. زید فی البحر و اما لا یغرق فزید فی البحر ولا یغرق بحیث ان یکون فی السفینہ. اس میں منافات توڑی ہے. اور جو ہم تو یہ ہوا اب آئی ہے کہ ان چیزوں کو نہ پڑھو، منطق کو نہ پڑھو، معقولی چیزوں کو نہ پڑھو، فلسفے کو نہ پڑھو، یہ ہم سے پہلے عرب مصر ان ممالک میں آئی تھی، ان کو ڈسا گیا مختلف طریقوں سے. اب ان کو واپس فکر آ گئی کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، تو ہم جاہل ہو گئے. اب دوبارہ ان علوم کی طرف رجوع کر رہے ہیں، علم کلام کی طرف. اب ریاض کا مارس تھا نا، ہم کو معلوم ہو گیا نہیں، ریاض کے اندر ایک بک فیئر تھا بہت بڑا، تو وہاں میرے کچھ شاگرد گئے تھے، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ سعودیہ کے اندر سب سے زیادہ رجحان جو ہے وہ علم کلام اور منطق پڑھنے کا ہے. جو جوان علماء ہے وہ منطق اور فلسفہ اور کلام، اس وجہ سے کہ جو ان کی علماء ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی فلسفہ کفر ہے، منطق کفر ہے، کلام کفر ہے، اس کے قریب نہ جاؤ. تو اس بیجا رد کرنے سے اتنا ذہن ان کا بن گئے کہ اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے. تو بہت سارے لوگ اب صحیح آ رہے ہیں، صحیح ہو رہے ہیں. بہت سارے لوگ سلفیت سے توبہ کر رہے ہیں، باطل عقائد سے توبہ کر رہے ہیں. اور سب سے اہم ترین بات، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ایتھیزم ہے، الہاد ہے. الہاد کا سب سے اعلی مقابلہ علم کلام کر سکتا ہے. علم کلام کے بغیر الہاد کا مقابلہ نہیں ہوتا. میں ہر سال وفاق کے امتحان کے بعد ایک دورہ کرتا ہوں 10-15 دن کا، تو اس میں 700-800 ساتھی شریک ہوتے ہیں الحمدللہ. اس میں باہر سے بھی ساتھی آتے ہیں، انگلینڈ سے بھی. تو انگلینڈ میں ایک ہمارے ساتھی ہیں، بہت قابل آدمی ہے، کئی مرتدین اس کے ہاتھ پر اسلام دوبارہ قبول کر چکے ہیں. وہ عجیب عجیب واقعات مجھے سناتے ہیں، بہت بڑا دائی ہے. تو اس نے مجھے، میں نے ان سے پوچھا کہ وہاں کیا کیفیت ہے اسلام کی، اگر کوئی خدمت کرے کس طریقے سے کرے. تو اس نے کہا اصل میں وہاں کرسچینٹی پر اب ان کے لوگ نہیں رہے، وہ ملحد بن چکے ہیں. ان کا تجزیہ یہ تھا کہ انگلینڈ میں اور اس طرح ان ممالک میں 80-85% لوگ الہاد کی طرف چلے گئے. پھر وہ حق کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں. ہمارے مسلمان علماء کے پاس آ جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وجود پر دلائل عقلیہ، حضور علیہ السلام کی رسالت پر دلائل عقلیہ، حضور علیہ السلام کے ختم نبوت پر دلائل عقلیہ. دلائل نقلی کی طرف نہیں جاتے. اگر آپ قرآن کی آیات پڑھیں، وہ کہیں گے جس ذات کی کتاب ہے اس ذات کو ہم نہیں مانتے، تو اس کی کتاب کو کیسے مانیں گے؟ اب ایسے لوگوں کو سمجھانا علم کلام کا کام ہے، اور یہی کتاب اللہ اس کی تائید کرتا ہے، سنت رسول اس کی تائید کرتا ہے، کیونکہ علم کلام مؤید ہے بالدلائل القرآنیہ والسنیہ والحدیثیہ. تو ان کا کہنا یہ تھا اور تجزیہ یہ تھا کہ اگر کوئی ساتھی یورپ میں اسلام کی دعوت پر کام کرے اور اسلام کا دفاع کرے، تو اس کو علم کلام اور معقولات میں مہارت کی کامل ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں اس نے یورپ کا کہا. میں سمجھتا ہوں آپ جس شہر سے بھی، میں مردان سے ہوں، مردان کی کیفیت یہی کہ وہاں کی یونیورسٹیوں میں الہاد پھیل رہا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائی کہ لاہور سے پچھلے دنوں ایک ساتھی کا فون آیا تھا، پروفیسر تھا، اس نے مجھے ایک نام لیا کالج کا، کوئی یونیورسٹی تھی، میں نام بھول گیا. اس نے کہا وہاں 99% الہاد پھیل چکا ہے، 99%. ارے بھائی، آپ کی لاہور میں پاکستان کے اندر بات یہاں تک پہنچی ہے. تو اس علم کلام کے ذریعے سے آپ اس فتنے کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اسلام کے قلعے کو مضبوط بنا سکتے ہیں. اس وجہ سے اس علم کی بہت بڑی اہمیت ہے. اس علم کو مولانا پڑھیے، اس میں مہارت حاصل کریں، اور ساتھ ساتھ آپ حضرات یہ بھی ذہن میں رکھے کہ اس علم کا درجہ اسلام میں بہت بڑا ہے. ایک بات ذکر کی ہے صاحب نبراس تھے، علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے نبراس کے اندر جو شرح قائد کا حاشیہ اور شرح ہے، اس نے کہا کہ اصل میں یہ علوم دو قسم پر ہے، ایک علوم عالیہ ہے مقصودی، ایک علوم عالیہ ہے اعلیٰ کی علوم غیر مقصودی، جیسے کہ صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، اور ایک علوم عالیہ ہے مقصودی. علوم عالیہ وہ فرماتے کہ 6 قسم پر ہے، نمبر 1 تفسیر، 2 حدیث، نمبر 3 اصول فقہ، نمبر 4 فقہ، نمبر 5 تصوف، نمبر 6 علم کلام. پھر ان کا تجزیہ یہ ہے کہ ان تمام علوم میں رئیس العلوم علم کلام ہے، تمام علوم کا بادشاہ علم کلام ہے. یہاں تک ان نے بات لکھی ہے، میں اس کی تھوڑی سی تفصیل کرتا ہوں ساتھیوں کو کہ دیکھو علم کلام اس لیے رئیس العلوم ہے کہ تمام علوم اس کی طرف محتاج ہے، مفسر اس کی طرف محتاج ہے، محدث اس کی طرف محتاج ہے، اصولی اس کی طرف محتاج ہے، فقی، صوفی، یہ سب حضرات اس کی طرف محتاج ہیں. تفسیر کی طرف آ جائیے، ایک مفسر تب تک قرآن کریم کی کامیاب تفسیر نہ لکھ سکتا ہے نہ پڑھوا سکتا ہے جب تک علم کلام کے اندر مہارت نہ ہو، کیونکہ محققین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تقریباً 5000 آیات یہ توحید اور عقائد سے متعلق ہے. قرآن کریم کے اندر جو 6000 سے اوپر آیات ہے، تو 5000 آیات یہ صرف عقیدی سے متعلق ہے، توحید سے متعلق ہے. تو بھائی جب 5000 آیات عقیدی کے متعلق ہے تو ان عقائد والی آیات کو سمجھنے کے لیے علم کلام کی ضرورت ہے، علم عقائد کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے جو حضرات علم کلام میں ماہر ہیں ان کی تفسیریں کامیاب ہیں. ہمارے جتنے بھی متکلمین حضرات ہیں اور جتنے بھی اسلاف حضرات ہیں، تو بیک وقت ایک طرف تو وہ مفسر ہے لیکن متکلم بھی ہے. امام ابن جریر طبری کی تفسیری طبری کو لے لیجیے، ان کی ان آیات کو ملاحظہ کریں جو آیات عقیدی کے متعلق ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے. 310 ہجری ان کی وفات ہے. امام ابو منصور ماتریدی کی تفسیر الحمدللہ ہمارے یہاں ہیں، ادھر بھی موجود ہے تاویلات اہل سنہ، وہ سامنے دیکھ رہی ہے دارالمیزان کی چپی ہے اوپر، تاویلات اہل سنہ سب سے اچھا نسخہ ادھر ماشاءاللہ حضرت کے پاس موجود ہے، دارالمیزان سے چھپا ہے ترکی سے، یہ سب سے بہترین نسخہ ہے. یہ امام ابو منصور ماتریدی نے لکھی ہے، 333 جون کی وفات ہے. تو اگر کسی کو علم کلام میں مہارت نہ ہو، اس تفسیر سے ایک صفحہ بھی حل نہیں کر سکتا. ہمارے عقیدے کے دوسرے امام، امام ابو الحسن الاشعری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو الحسن الاشعری کی تفسیر کے حوالے سے کہا جاتا ہے، انہوں نے تفسیر لکھی تفسیر المختزن 450 جلدوں میں. ذہبی فرماتے ہیں کہ 450 جلدوں میں تفسیر المختزن انہوں نے لکھی ہے، لیکن وہ اس وقت ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، مفقود ہو چکی ہے. اور اس کے فقدان کا واقعہ بھی عجیب ہے. یہ تعصب مذہبی بہت بری چیز ہے، اچھے سے لوگوں میں آ جاتی تعصب مذہبی. تو یہ آپ نے نام سنا ہوگا صاحب ابن عباد، آل بویہ کا وزیر تھا اور بہت بڑا عالم تھا، لیکن تھا معتزلی، اتنا بڑا ذوقی عالم تھا کہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے تو ان کے ساتھ 90 اونٹوں پر ان کی کتابیں لاد دی جاتی تھی، ان کی کتابیں ان کے ساتھ پھرتی تھی. جس طرح آج کل ہم ہارڈ ڈسک میں کتابیں لیتے ہیں نا، اس زمانے میں اس کے لیے ہارڈ ڈسک یہ تھا، 90 اونٹوں پر. بہت سارے ہمارے علماء نے ان کے لیے، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کتابیں لکھی. ہمارے لغت میں ایک امام ہے، امام ابن فارس اللغوی، ان کی کتابیں الصاحبی فی فقہ اللغہ. الصاحبی اصل میں یہ صاحب ابن عباد کی طرف نسبت ہے. بہت سارے علماء، ان کے علاوہ بھی علماء نے کتابیں لکھی. خود بازوق آدمی تھا. ایک ادیب ان کے پاس آیا اور دربان سے کہا کہ جا کر وزیر صاحب کو کہو کہ ایک بہت بڑا ادیب آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہے. تو دربان گئے، انہی الفاظ کو ان کے سامنے پیش کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا ادیب آپ کی ملاقات کے لیے آیا. ان کو غصہ آ گیا کہ کون ہے کہ اپنے آپ کو اتنا بڑا ادیب کہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ ان کو بولو کہ میں تو اس ادیب سے ملاقات کروں گا جس کو کم از کم 20,000 اشعار ازبر ہو. تو جب وہ دربان گئے اس سے کہا تو اس نے کہا کہ کل شیخ 20,000 للنساء وللرجال، کہ 20,000 خواتین کی، شاعرات کی یا شعراء کی، مرد شعراء کی. جب وہ دربان واپس آئے اس نے کہا میں نے اس ادیب کو پہچان لیا، اس کو بولو کہ آ جاؤ آ جاؤ، میں آپ سے ملاقات کروں گا. ایسے لوگ ان کے پاس آتے تھے. کہتے کہ بغداد میں ایک مکتبے کے اندر تفسیر المختزن 450 جلدوں میں پڑا ہوا تھا، تو اس کا جو قیم تھا نا ناظم، اس کو انہوں نے 500 دینار رشوت دیا کہ یار اس تفسیر کو جلاؤ. اس نے بولا کہ میں صرف تفسیر کو کیسے جلاؤں گا، اس نے کہا پوری مکتبے کو جلاؤ. اور اس کے قریب ایک باورچی خانہ تھا، کچن تھا، اور اس کو ترکیب بھی سمجھائی کہ تم آگ لگاؤ پھر یہ مشہور کرو کہ باورچی خانے سے آگ چلی گئی. پورے مکتبے کو جلایا، اس میں تفسیر مختزن بھی جل گئی، کیونکہ صاحب ابن عباد کو معلوم تھا کہ اگر یہ تفسیر باقی رہ جاتی ہے تو ہماری خیر نہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حضرات متکلمین ہیں، مفسرین ہیں، وہ علم کلام کی طرف محتاج ہیں اور انہی کی تفاسیر کامیاب ہیں. آپ تفسیروں میں دیکھ لیں، تفسیر کشاف، تفسیر کشاف کو کون پہنچ سکتا ہے؟ ایسی زبردست تفسیر لکھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ لولا الزمخشری لبقی القرآن بکرا، کہ اگر زمخشری نہ ہوتے تھے تو قرآن بند پڑا رہتا. قرآن کی لطائف کو اور قرآن کی ذوق کو جو نشر کیا ہے اس میں زمخشری کا بہت بڑا حصہ ہے. لیکن زمخشری خود عقیدتاً معتزلی تھا، فرعون حنفی تھا، عقیدتاً سخت معتزلی تھا، اتنا سخت معتزلی تھا کہ جب وہ اپنی بات کرتا ہے کہتے ہیں قال اصحاب العدل والتوحید، اپنے آپ کو توحیدی کہتے ہیں، اور جب ہماری بات آ جاتی ہے اشاعرہ ماتوریدیہ کہتے ہیں قال اہل البدعت، قال اہل البدعت، یعنی اتنا رعایت بھی نہیں کرتا ہمارا. اور انہوں نے خطرناک عقائد اس میں لکھے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ معتزلہ کے تراث میں اس وقت جو زندہ کتاب ہے وہ یہی کتاب ہے، باقی تو غائب ہو چکے ہیں، وہ اب کم چھپ کر آ رہی ہے، لیکن جس نے نام کمایا سکہ اس کا چلتا ہے وہ تفسیر کشاف ہے. ہمارے علماء جو علم کلام میں ماہر تھے انہوں نے اس تفسیر کو اپنا ہدف بنایا، اس پر حواشی لکھی اور اس کی شروح لکھی اور ان کے غلط عقائد کو اشکارا کیا کہ یہ بات ان کی غلط ہے، یہ اہل سنت کے خلاف ہے اور اس وجہ سے غلط ہے، اس وجہ سے غلط ہے، اس وجہ سے غلط ہے. ابھی ایک حاشیہ چھپا ہے فتوح الغیب علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کا، علامہ طیبی اب جانتے ہوں گے، الکاشف عن حقائق السنن، مشکات کی شرح لکھی ہے جس میں بلاغت بہت ہے. تو علامہ طیبی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بیک وقت علم بلاغت میں بھی ماہر ہے، محدث بھی ہے اور اسی طرح مفسر بھی ہے، ان سب علوم میں ماہر ہے. تو ان کی جو شرح ہے اور حاشیہ ہے وہ کامیاب ترین حاشیہ شمار کیا جاتا ہے. ان کی آئی حاشیہ فتوح الغیب 17 جلدوں میں چھپی ہے، ادھر ہے آپ جا کر دیکھیں، اور یہ کامیاب حاشیہ ہے. انہوں نے امام زمخشری کی جہاں جہاں غلط رائے قائم کی انہوں نے پکڑ کی کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. ابن منیر الاسکندرانی رحمہ اللہ نے حاشیہ لکھا، انہوں نے زمخشری کی غلطیاں پکڑی. اس کے علاوہ خود علامہ سعد تفتدانی رحمہ اللہ نے حاشیہ لکھا، میر سید شریف جرجانی نے حاشیہ لکھا، پھر ان کے حاشیوں پر حاشیہ لکھی گئی، علامہ قوشی زیادہ کا حاشیہ آئی، دوسرے بڑے بڑے محققین کا. تو جن علماء نے تفسیر کے اندر ان کی پکڑ کی ہے وہ خود علم کلام میں ماہر تھے، اگر وہ علم کلام میں ماہر نہ تھے تو وہ تفسیر کشاف کا پکڑ نہیں کر سکتے تھے. علامہ سکونی کے نام سے التمیز کتاب ان کی 3 جلدوں کے اندر، التمیز، یہ حاشیہ ہے تفسیر کشاف کا، اور اس کے اندر انہوں نے جا بجا علامہ سکونی نے ان کا رد کیا ہے کہ ادھر اہل سنت سے ہٹ گئے، ادھر اہل سنت ہٹ گئے. بعض علماء نے تبلیغی مزاج رکھا ہے، جیسے کہ یہ تفسیر مدارک جو ہے نا یہ اصل میں کشاف کا خلاصہ ہے، لیکن انہوں نے ڈائریکٹ ان پر رد نہیں کیا، بس جہاں انہوں نے معتزلہ کے عقائد کو رکھا ہے اس کو اڑایا، وہاں اہل سنت کے عقائد کو رکھا خاموشی سے. تو جو مدارک ہے نا کامیاب خلاصہ ہے تفسیر کشاف کا. اسی طرح ہمارے
یہ بات انہوں نے کہیں پہ لکھی ہے کہ میں نے اسے تلخیص کی ہے.
اچھا
نہیں لکھی، نہیں لکھی،
نہیں لکھی، نہیں لکھی، لیکن یہ اقتباس ہے.
میں نے سنا کہ وہ تہمت لگاتے تھے
جو تہمت لگاتے ہو مجھے معلوم ہے، بطور جملہ معترضہ اس کے حوالے سے میں عرض کروں، میں نے اس تہمت لگانے والے کو کہا کہ بھائی آپ نے اپنی ہزار وہ اپنے باقی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو تفسیر کشاف، یہ جو تفسیر مدارک کشاف سے سرق ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے مختصر المعانی پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اس نے کہا پڑھی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اقتباس کو جانتے ہو، کیسے کہتے ہیں؟ یہ تو فن بلاغت کے ایک مستقل نوع ہے۔ یہ مدارک تب چوری ہوتا جب مدارک والا کہتا کہ میں ان الفاظ کا ابن بجدہ ہوں، انا ابو عزرہ، اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا۔ تصریح اس لیے نہیں کی کہ اس زمانے میں کشاف کا سکہ چلتا تھا، جو بھی لوگ اختصار کرتے لوگ کہتے کشاف سے لیے، کشاف سے لیے، تو اس کی تصریح کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ وہ چوری اس لیے ہوتا کہ وہ کہتا کہ میرے یہ الفاظ ہے، میں نے لکھے، اس نے کبھی بھی نہیں لکھا۔ تو یہ اقتباس ہے، اور اقتباس تو فساد بلاغت کی نشانی ہے، اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا، کہا جا سکتا کہ یہ چوری ہے۔
اور بے زاوی اور کشاف کا کوئی تعلق ہے؟
بہت گہرا، بہت گہرا۔ یعنی بے زاوی کے مصادر میں ایک ہوتے ہیں مراجع، نہ مراجع تھوڑے سے دور کے ہوتے ہیں، جو مصنف جن کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں 70% اس کو مصادر کہا جاتا ہے، جن سے 30% استفادہ کرتے ہیں ان کو مراجع۔ تو بیضاوی کی مصادر میں کشاف شمار ہوتا ہے، لیکن جہاں انہوں نے گڑبڑ کی، اس بات کی طرف میں آ رہا تھا، وہاں انہوں نے باقاعدہ انجیکشن لگایا کہ یہ بات آپ کی غلط ہے۔ کیوں؟ خود بیضاوی تو امام علم کلام تھا، طوالع الانوار ان کی کتاب ہے، اور المصباح فی علم کلام ان کی کتاب ہے، بہت بڑے آدمی تھے، اس وجہ سے کڑی ردود ان پر کی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں وہ مفسرین کامیاب ہیں جو علم کلام میں ماہر تھے، اگر علم کلام میں ماہر نہ ہوتے وہ تفسیر میں کبھی بھی کامیاب نہ ہوتے۔ بیضاوی کو لے لے، اور پھر بیضاوی کو دیکھے، وہ مرجع بن گیا ایسا، ابھی اس کی جو حواشی چھپ رہے ہیں نا، پہلے سے چھپے تھے، تحقیق سے ابھی ان کا حاشی آ گیا ہے خفاجی کا، حاشیۃ الخفاجی البیضاوی 27 جلدوں میں آ گیا ہے، اور اس کے جو محقق ہے شیخ عبداللہ خلوف ہمارے دوست ہے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے بہت تفسیر کو دیکھا ہے لیکن اس تفسیر کی مثال نہیں ہے، یہ سمندر ہے۔ اس نے کہا ایسی تفسیر میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ تو اصل میں اس نے بھی زمخشری کے اوپر ردود کیے، علامہ خفاجی رحمہ اللہ الحنفی نے، حاشیہ بیضاوی کے اندر جو ابھی 27 جلدوں میں حال ہی میں چھپا ہے۔ تو مفسر علم کلام کی طرف محتاج ہے، ورنہ ان آیت کو کیا ترجم اور تفسیر کرے گا؟ الرحمن علی العرش استوى کل شیء ہالك الا وجهه، اور اسی طرح ویحذرکم اللہ نفسہ، ان آیات کے اندر وہ اگر تفسیر کرے گا تجسیم کے اندر واقع ہوگا، لیکن اگر وہ علم کلام اور متشابہات کے احکام سے باخبر ہو تو وہ تجسیم کی طرف نہیں جائے گا، وہ صحیح عقیدی کو بیان کرے گا۔ تفسیر کے بعد حدیث ہے، ایک محدث علم کلام کی طرف محتاج ہے، کیونکہ حدیث کے اندر سینکڑوں احادیث ایسے ہیں جو عقائد کے ساتھ متعلق ہیں۔ تو اگر ایک محدث علم کلام کے اندر ماہر نہ ہو تو ان احادیث کا غلط ترجمہ کرے گا، غلط تفسیر کرے گا، غلط معنی بیان کرے گا، اور یہ ہوا ہے اس طرح۔ اس وجہ سے جن حضرات کو کے سامنے اشکال آیا ہے کہ اگر اس حدیث کے ظاہر پر عمل کرو تو بندہ تجسیم کے کڑے میں گر جاتا ہے، انہوں نے اس کے لیے کتابیں لکھی ہیں، الاسماء و صفات امام بحقی کی کتاب ہے، انہوں نے اسماء و صفات کی حدیث لی ہے اور ان کی تعویل لکھی ہے، توجیہ لکھی ہے، اور ابھی حضرت نے کتاب کا ذکر کیا دفع شبہ التشبیہ، امام ابو الفرج ابن الجوزی رحمہ اللہ کا، یہ کتاب ہمارے یہاں درسن پڑھائی جاتی ہے، بہترین کتاب ہے، انہوں نے 60 احادیث پر کلام کیا ہے، اور وہ 60 احادیث متشابہات سے متعلق ہے، اور ان کے نیچے ایسے کلیات کا ذکر کیا ہے کہ اگر ان کو طالب علم ضبط کرے تو پورے ذخیرے احادیث کے اندر جہاں بھی کوئی حدیث عقیدے کے متعلق آ جائے ان 60 احادیث کی برکت سے اس کو حل کر سکتا ہے، کلیات قائم کیے۔ اب دیکھیں احادیث کی شروع میں سب سے کامیاب شرافت الباری ہے، بخاری شریف کے آخر میں کتاب التوحید ہے، کتاب التوحید کی شروع میں آپ فتح الباری اٹھائیے، زبردست کلام کیا ہے، اور اسی طرح عمدۃ القاری کو لے لیجئے، کتاب التوحید کے اندر زبردست کلام کیا ہے، ابن تیم کی شرح بھی چھپ گئی ہے، علامہ بخزری الحنفی مغلطائی کی شرح چھپ گئی ہے، تلوی، یہ سب متکلمین تھے، ابن ملقن کی شرح ادھر موجود ہے، اس کو دیکھے آخر کتاب التوحید میں، علم کلام کے بغیر وہ چل نہیں سکتے شرح الحدیث میں، خاص کر جو عقائد کے متعلق احادیث ہے. تو اس وجہ سے ایک محدث علم کلام کی طرف بہت محتاج ہے. اور تیسرا درجہ آ جاتا ہے اصول فقہ کا. اصول فقہ کا تو علم کلام کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے، اتنا مضبوط تعلق ہے کہ آپ نے تراجم میں پڑھا ہوگا کہ قرآ فلان علی فلان یعنی تفسیر علی فلان والحدیث علی فلان والفقہ علی فلان والاصلین علی فلان والاصلین علی فلان. اصلین سے مراد اصول الدین اور اصول فقہ، یعنی ایک نام میں دونوں کو یکجا کر دیا. اس وجہ سے جو حضرات اصولین ہیں وہ متکلمین ضرور ہوں گے، آپ جس بھی اصولی پر ہاتھ رکھیں گے وہ متکلم ہوگا. صدر الشریعہ رحمہ اللہ کو لے لیجیے، جنہوں نے توضیح لکھی ہے، تنقیح لکھی ہے، یہ اپنے زمانے کے بڑے متکلمین میں سے تھے. ماتوریدی، ان کی کتاب ابھی فلسفہ منطق اور علم کلام میں چھپی ہے، تعدیل العلوم، اور اس کی پھر خود شرح بھی لکھی ہے، شرح تعدیل العلوم تین جلدوں میں، اور دن سے چھپ کر آ گئی. اس آدمی کو بندہ حیران ہو جاتا ہے، سمندر تھا علم کلام کا لیکن دوسری طرح علم اصول فقہ کے اندر بھی مایا. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ علامہ قطب الدین رازی جو ہیں، جنہوں نے خطبی لکھی ہے، انہوں نے اپنے شاگرد رشید مبارک شاہ کو ان کے پاس بھیجا کہ میں ان سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے آپ ان کے درس میں بیٹھے کہ یہ آدمی کتنے پانی میں ہے، ماہر ہے ماہر نہیں، عقل مند آدمی ایسا ہی کرتا ہے. تو مبارک شاہ خود بھی بہت بڑا آدمی تھا، وہ آیا ان کے درس میں بیٹھا، اس وقت اشارات پڑھا رہے تھے امام رازی کا، اشارات ابن سینا کی کتاب ہے فلسفے کے اندر. تو یہ ان کے درس میں بیٹھا، پہلا اشارات کو پڑھایا، پھر اشارات کی عبارت پر اعتراض کیا کہ ابن سینا نے یہ بات لکھی ہے لیکن غلط لکھی ہے، یہ بات اس طرح ہونی چاہیے. پھر امام رازی کی شرح پڑھائی، اس کی تقریر کی عبارت کو حل کیا، پھر امام رازی پر بھی اعتراض کیا کہ یہاں امام رازی سے یہ غلطی ہوئی ہے. پھر اس نے کہا کہ میں خود اپنی اس کی ایک تقریر کرتا ہوں، اس عبارت کی خود تقریر کر لی، وہ جامع معنی تقریر دی. مبارک شاہ نے جب یہ سنا تو استاذ کو خط لکھا کہ یہ آدمی تو آگ کا گولا ہے، اگر اس کے قریب آؤ گے تو تم بھی جل جاؤ گے، یہ مت سوچنا کہ میں ان سے مناظرہ کروں گا، گفتگو کروں گا. اس کے بعد انہوں نے پھر ارادہ ترک کر دیا تھا. اسے لوگ تھے. تو اصولی علم کلام کے دیکھیں، امام رازی جو علم کلام کے آدمی ہے لیکن ان کی کتاب ہے المحصول، اور اسی طرح امام عامدی رحمہ اللہ علم کلام کی بالکل ستون ہے بنیادی، امام عامدی رحمہ اللہ تعالی، ان کی کتاب ہے الاحکام فی اصول الاحکام، اصول فقہ کے اندر. تو جتنی بھی اصولین ہے اصول فقہ کے ماہر ہوئے، علم کلام کے ماہر ہوئے. اس کے بعد درجہ آ جاتا ہے فقہ کا. فقہ کا علم کلام کے ساتھ بہت مضبوط تعلق ہے. مذاہب اربعہ میں مالکیہ کے ہاتھ ہوئی ترتیب ہے کہ ان کی جو فقہ کی کتابیں ہیں ان کی ابتدا ہی کتاب العقائد سے شروع ہوتی ہے. اکثر ان کی جو کتابیں ہیں وہ کتاب و طہارہ سے شروع نہیں ہوتی، عقائد سے شروع ہوتی. اور ہمارے ہاں فتاوی جات جو ہے، فتاوی دار العلوم دیوبند دیگر جو فتاوی جات ہیں، ان کی ابتدا کتاب العقائد سے ہوتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی امداد الفتاوی جو پرانا نسخہ ہے، اس میں پہلی جلد میں اکثر عقائد ہیں، اور پھر جب اس میں نہیں سمایا تو بعد میں جو فتاوی جات لکھے گئے ان کو چھٹے جلد میں سمو دیا. اتنی کثرت سے عقائد کی جوابات دیتے تھے. اس وجہ سے ایک فقیہ متکلم ہونا چاہیے، اور اس زمانے میں تو خاص کر، کیونکہ اس وقت تو لوگ آپ کے عقیدے پر اعتراض کرتے ہیں، عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں جواب دینے کے لیے ایک ہی دار ہے، اس کو ہم دار الافتاء کہتے ہیں. تو دار الافتاء ہی کے اندر اس طرح کے سوالات آ جاتے ہیں. تو مفتی کا وظیفہ یہ ہے کہ اس کو سیکھے. کئی سال پہلے میرے پاس ایک بہت بڑے جامع کا فون آیا مفتی صاحب کا، کہ ہم اپنے فقہ کے نصاب میں عقیدے کی کسی کتاب کو داخل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ایک متخصص کو فقہ کے ساتھ ساتھ علم کلام میں مہارت ضروری ہے، تھوڑی بہت پہچان ضروری ہے. پھر میں نے ان کو کتابیں دکھائی، انہوں نے پھر نبراس کو داخل نصاب کیا بطور مطالعہ، کہ متخصص پر اس کا مطالعہ لازم ہے، تو بہت ضروری ہے. اور اگر اس کے بعد آ جائیں صوفی تصوف کی طرف، تو صوفی کا کام کیا ہے آپ بتائیے؟ سیر فی اللہ، سیر اللہ، اور سیر فی اللہ اور سیر اللہ کے لیے قید فرزین کے درجے میں ہے یا نہیں ہے؟ جو صوفی علم کلام میں ماہر نہیں وہ مجسم بن جاتا ہے. مشہور جو صوفی تھا الحروی وہ مجسم بن گیا، وہ حلولی بن گیا جس نے منازل السائرین لکھی، خود ابن تیمیہ اس پر حلولی کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور یہ اہل سنت کا سخت مخالف تھا لیکن تھا صوفی. ابو طالب مکی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سالمی فرقہ سے تعلق رکھتا تھا. تو صوفی کے لیے علم کلام میں مہارت ضروری ہے، اس لیے جو چھوٹی کی صوفیہ ہے نا وہ علم کلام کی ستون تھے، جیسا کہ امام قلابازی جس نے التعرف بحقیقت التصوف لکھا ہے وہ علم کلام کی ستون ہے. امام حجت الاسلام امام غزالی ان کی احیاء العلوم کو دیکھیں، جس کو وکر الصوفیہ کہا جاتا ہے، صوفیہ کا گونسلہ، دیکھیں نا احیاء العلوم کو، تو احیاء العلوم جس نے لکھی ہے امام غزالی، اس کا تصوف میں ساتھ ساتھ علم کلام میں کتنا بڑا کردار ہے. ان کی احیاء العلوم کو جو آپ پڑھیں گے تو اس کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ فصل فی قواعد العقائد. اس فصل کو اتنی شہرت ملی کہ اس کو علماء نے علیحدہ کیا اور اس کی مستقل شروحات لکھی. یہ رسالہ قدسیہ کے نام سے بھی مشہور ہے، رسالہ قدسیہ کے نام سے. علامہ مقترح نے اس کی شرح لکھی ہے، علامہ شیروانی نے اس کی شرح لکھی ہے. مشہور خود بھی بہت بڑی صوفی امام زروق الفاسی، ان کی شرح اختنام الفوائد بشرح قواعد العقائد، یہ اس کی شرح ہے. اور خود زروق فاسی اتنی چھوٹی کے صوفی تھے، مالکی تھے فروعانو، کہ کتاب ہے تصوف کے اندر الحکم العطائیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، ابن عطاء الاسکندری کی ہے. یہ ایسی ہی متن ہے جیسے ہمارا نحو کے اندر کافی آئے، کلیات پر مشتمل ہے. تو الحکم العطائیہ کی امام زروق فاسی نے 23 شروحات لکھی ہے. کتنی؟ متن ایک ہے، شارح بھی ایک ہے، شروحات کتنی لکھی ہے؟ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ شروع میں تکرار نہیں ہے ان کی شروعات میں، ادھر بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مکتب میں، بہت ساری شروع ہوتے ہیں. شرح ثانی چھپی ہے، شرح ثالث چھپی ہے، شرح سابع چھپی ہے، شرح تاسع چھپی ہے، شرح خامس عشر چھپی ہے، شرح سابع عشر چھپی ہے، تقریباً 7-8 شروع چھپی ہے. ہر شرح کو آپ مقارنہ کریں ایک دوسرے سے الگ پائیں گے. دوسری طرف وہی زروق فاسی علم کلام میں ایک جبل تھا، انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا اختنام الفوائد قواعد العقائد کی شرح لکھی ہے. تو خود صوفیہ علم کلام کے ماہرین میں تھے. ہمارے یہاں تصوف میں سب سے مشہور کتاب کیا ہے؟ رسالہ قشیریہ ہے. ہمارے یہاں تو درسنا ہم اس کو پڑھاتے ہیں، رسالہ قشیریہ. اس کی ابتدا میں آپ دیکھیں علم کلام کے مسائل ہیں، مدخل علم کلام ہے کہ بھائی سالک پہلے علم کلام کو پڑھو، اپنے عقیدے کو سیدھا کرو، اس کے بعد تصوف کو پڑھنا ہے. اگر آپ کو عقیدہ صحیح نہیں ہے آپ کی سنت کا کچھ فائدہ نہیں، آپ کے تقوی کا کچھ فائدہ نہیں. اصل تو عقیدہ ہے. اسی وجہ سے تو امام مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ آدمی جس کا عقیدہ صحیح ہو اور عمل کمزور ہو وہ بہت بہتر ہے اس آدمی سے جس کا عقیدہ غلط ہو اور عمل قوی ہو. عمل کی کمزوری تو برداشت ہے لیکن عقیدے کی کمزوری اسلام میں برداشت نہیں. اس وجہ سے تصوف کے لیے علم کلام کا پڑھنا بہت ضروری ہے. جتنے بھی بڑے، خود آپ امام سرہندی کو دیکھیں، مجدد الفسانی، ان کے مکتوبات شریفہ کو آپ دیکھیں، اس میں ہر تیسرا خط علم کلام کے متعلق، اور بعض خطوط میں تو اشاعرہ ماتوریدیہ کے اتنے جزیات در جزیات پر دقیق بحثیں ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے. قصب کے مسئلے پر آپ دیکھیں، ہمارے اشاعرہ ماتوریدیہ کے درمیان جو اختلاف ہے اس پر فاضلانہ کلام حضرت امام سرہندی نے فرمایا ہے. میں اکثر طلبہ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی فاضل اٹھے اور وہ ان خطوط کو مکتوبات شریفہ سے الگ کرے جو عقائد کے متعلق ہیں اور اس کو ابواب کے تحت تقسیم کرے تو مستقل عقائد کی ایک موٹی کتاب بن جائے گی. لیکن یہ کام وہی آدمی کر سکتا ہے جو علم کلام میں مہارت رکھتا ہو. تو صوفی کے لیے علم کلام پڑھنا ضروری ہے. اچھا، ادھر آپ کے ذہن میں ایک اشکال آ سکتا ہے، وہ یہ کہ بھائی بہت ساری صوفیہ تو علماء نہیں اور علم کلام کسبی ہے تو اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے بڑوں میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے. یہ جواب یہ اشکال میرے ذہن میں بھی آیا تھا. پھر اس کا جواب مجھے امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ کی کتاب میں ملا. انہوں نے مستقل اس موضوع پر کتاب لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ جو علوم ہیں دو قسم پر ہیں, ایک کسبی ہے ایک وہبی ہے. تو بعض اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے وہبی علوم عطا فرما دیتے ہیں, اور انہیں بغیر تصریح کیے کہ ان میں سے ایک وہبی علم علم کلام بھی ہے. بعض صوفیہ کو علم کلام میں وہبی بھی مل جاتی ہے. اور اس کے ایک واضح مثال یہ ہے کہ جب امکانی کذب کا مسئلہ چھیڑا گیا ہندوستان میں, تو عبدالسمیع رامپوری صاحب نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کو خط لکھا مکہ مکرمہ کہ امکانی کذب میں کون سا موقف حق ہے. تو انہوں نے جواب لکھا اور علماء دیوبند کے موقف کی تائید کی, اور وہ جواب براہین قاطعہ کے آخر میں چھپا ہے باقاعدہ, جو دارالارشاد سے کراچی سے نسخہ چھپا ہے. اس کے آخر میں اب دیکھیں ادھر مکتبے میں ہوگا کہ حضرت نے جو فاضلانہ جواب دیا ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے. علم کلام اس نے کدھر پڑھا ہے؟ تو علم کلام کبھی وہابی بھی ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے ذہن میں اشکال آ جائے. تو اس گفتگو کی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام علماء, چاہے وہ مفسر ہو, محدث ہو, اصولی ہو, فقیہ ہو, صوفی ہو, وہ علم کلام کی طرف محتاج ہے. علم کلام کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے صاحب نبراس نے اس علم کو رئیس العلوم قرار دیا ہے کہ تمام علوم کا بادشاہ ہے. تو دوسرے علوم کو پڑھنا تو چاہیے, لیکن میں کہتا ہوں دوسرے علوم کو تو پڑھنا چاہیے, لیکن جو رئیس العلوم ہے اس کو تو اور پڑھنا ضروری ہے. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے, پڑھیں گے نا آپ؟ چلو ٹھیک. ارادہ مصمم ہے یا نہیں ہے؟ کون سا تبلیغ والا ارادہ ہے یار؟ اچھا, اس میں تبلیغ کے ساتھ. جی حضرت فرمائیے.
سوالات بہت سارے ہیں, یعنی کیا بولتے ہیں, اس سے یہ نہ سمجھنا کہ یہ غلط عقیدہ.
تفضل یا اخی. لیکن اس میں یہ ہے کہ وقت بہت گزرے گا, اگر تھوڑا تاخیر ہوئے دوسری نشست میں رکھ لیں گے. آپ فرمائیے.
ایک تو مجھ سے کسی نے پوچھا, خیر میں نے وہ اگنور کیا, جواب نہیں دیا. قال ان اللہ علی کل شیء قدیر والشیء هذا هل يدخل الله فيه ام لا فاذا دخل فيه فهو قادر علی اهلاکه
وہ غیر. سمجھ گیا میں. اس سوال کا جواب ہمارے ہاں جو مرغیاں ہوتے ہیں نا اس کو بھی آتی ہے. ہاں, جو بکریاں ہوتی ہیں نا اس کو بھی آتی ہے. یہ مجھ سے جو آپ سوال کر رہے ہیں تو یہ ان سے کرنا چاہیے, وہ بھی جواب دیں گے. چلو میں جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے, خوب سنیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آسان جواب جو اجمالی ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر میں شیء سے مراد شیء ممکن ہے, اور یہ شے بمانے مشیت ہے, یعنی اللہ تعالیٰ شائی ہے اس میں فائل کے ساتھ, اور یہ مشیت ہے, اللہ نے اس کو پیدا کیا. تو یہ بمانے مفعول ہے, یا یوں کہیے کہ شے بمانے ممکن ہے. یہ اجمالی جواب ہے. تفصیلی جواب یہ ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے صفت قدرت صفت تاثیر ہے, اور صفت تاثیریہ جو ہوتے ہیں وہ ممکن کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں, ممکنات کے ساتھ. صفت تاثیر واجبات کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے, اور نہ ممتنعات کے ساتھ. اس لیے کہ اگر واجبات کے ساتھ ان کا تعلق آ جائے تو قلب حقائق آ جائے گا, اور قلب حقائق محال ہے. اور اگر ممتنعات کے ساتھ تعلق آ جائے تو وہاں بھی قلب حقائق آ جائے گا, اور قلب حقائق محال ہے. تو محال تو نہیں آ سکتا دنیا میں, ممتنع تو نہیں آ سکتا, اس لیے صرف ممکن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. یہ تفصیل ہوا, لیکن تھوڑا مزید میں کھلتا ہوں. مزید تفصیل اس کی یہ ہے کہ دیکھیں, قدرت جس چیز کی اوپر آ جائے وہ مقدور بن جاتا ہے. اب مقدور کا وجود اور عدم بد نسبت قدرت کی سواسی ہے, یعنی قدرت اگر چاہے اس مقدور کو وجود بھی دے سکتا ہے, اگر چاہے تو عدم بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر ہم یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی ذات کے ساتھ بھی قدرت کا تعلق ہے, اپنی ذات پر بھی قادر ہے, تو اللہ ممکن بن جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت اپنی اللہ کے اوپر بھی اپنے اوپر بھی چلا سکتا ہے, تو اس کا مطلب اپنے آپ کو معدوم کر سکتا ہے, تو اللہ ممکن بن جائے گا. کیونکہ جو مقدور ہوتا ہے نا, اس کو وجود اور عدم سواسی ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ تو واجب الوجود ہے. وہ تو اس کے اوپر عدم آ بھی نہیں سکتا, اس کے قریب ممکن پٹک بھی نہیں سکتا, تو واجب الوجود ہے. تو قدرت کا تعلق اگر اس کے ساتھ آ جائے تو وہ مقدور بن جائے گا, اور جب مقدور بن جائے گا تو اس کا عدم ممکن ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کا عدم آنا یہ محالات میں سے. اس لیے قدرت کا تعلق واجب کے ساتھ نہیں ہوتا. ایک دوسرا, قدرت کا تعلق ممتنع کے ساتھ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ ممتنع بھی مقدور بن جائے گا, اور جب وہ مقدور بن جائے گا تو اس کا وجود اور عدم برابر ہو جائے گا, اس کو وجود بھی قدرت دے سکتا ہے، عدم بھی دے سکتا ہے، لیکن ممتنع تو ہمیشہ معدوم ہوتا ہے، وہ تو وجود اس کو مل نہیں سکتا. جب مل نہیں سکتا تو اگر ممتنع کو وجود مل گیا تو یہ قلبی حقائق ہے اور یہ محالات میں سے. اس وجہ سے قدرت کا تعلق صرف ممکنات میں سے ہیں اور ممتنعات کے ساتھ نہیں ہے اور واجبات کے ساتھ بھی نہیں ہے. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر میں اگر شے سے ہم اللہ کی ذات بھی لے لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا اپنی ذات کے اوپر بھی قدرت آئے گا اور اللہ مقدور بنے گا، تو اللہ واجب نہیں رہا ممکن بن جائے گا اور یہ محالات میں سے. سمجھ گیا؟ اس موضوع پر میں مکمل کرتا ہوں. اس موضوع پر حضرات متکلمین نے کلام کیا ہے، لیکن ہمارے استاذ کی استاذ ہے شیخ عبداللہ بن صدیق الغماری، جو شیخ عوامہ کی استاذ ہے وہ میرے استاذ ہے. تو شیخ عبداللہ غماری نے اس پر مستقل رسالہ لکھا ہے، رفع الاشکال عن مسئلۃ المحال. ادھر مکتبے میں کتاب ہے رسائل سید الشریف عبداللہ غماری، اس کے اندر وہ رسالہ ہے، 18 جلدوں میں کتاب ادھر موجود ہے. تو اس میں آپ وہ رسالہ دیکھیں، میں نے اجمال بیان کیا، اس میں پوری تفصیل موجود. مزید فرمائیں. ہیولا اصل میں آپ نے کیمرہ لگائے ورنہ میں ایک لطیفہ عرض کر لیتا تو اس کو چھوڑ دیتا ہوں. آپ کو معلوم ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ مشہور ہے تو پھر بتانے کی ضرورت نہیں. ہیولا جو ہے نا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یا تو یہ فعولا کے وزن پر ہے، بتا رہا ہوں نا، یا فعولا کے وزن پر ہے یا فعولا کے وزن پر ہے. اور یہ فلاسفہ کے نزدیک محل ہے اشیاء کا، لیکن محل موہوم ہے. اصل میں فلاسفہ کی ہاں جو ہے نا جواہر، جوہر جو ہوتے ہیں وہ 5 قسم ہیں. پہلا جو دو جوہر ہیں وہ غیر مادی ہے، ان میں سے پہلا عقول عالیہ ہے، دوسرا نفوس ناطقہ ہے، اور 3 جواہر وہ مادی ہے، ان میں سے ایک ہیولا ہے، دوسرا صورت جسمی ہے، اور تیسرا جسم ہے. یہ جو ہیولا ہے نا، یہ صورت جسمی اور جسم کے لیے محل ہے. اب اس پنکھے کو آپ دیکھیں، اس پنکھے کا طول عرض عمق جس چیز میں نفوس کر چکا ہے اس محل موہوم کو ہیولا کہا جاتا ہے. بس یہ آگے آپ جائیں گے تو میں لطیفہ عرض کر لوں گا. اچھا چلو، ان کو موقع دیں، مسئلہ نہیں.
سر جی یہ ایک سوال، یہ ہم نے نبراس میں بھی یہ پڑھا تھا کہ جو علم الکلام ہے یہ رئیس العلوم ہے، تو ہم نے یہ پڑھا کہ قرآن بھی اس کی تفسیر بھی اس کا محتاج ہے، حدیث بھی اس کا محتاج ہے، حالانکہ علم الکلام خود حدیث اور قرآن سے ثابت ہوتا ہے، تو اس میں تو علم الکلام خود قرآن اور حدیث کا محتاج ہوتا ہے.
بہت اچھا سوال ہے، جزاکم اللہ. اصل میں علم کلام کے قواعد 2 قسم پر ہیں. ایک وہ ہے جو خالص دلائل عقلی قطعیہ ہے، تو اس میں احتیاج کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی ملحد کے سامنے آپ کتاب و سنت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا اثبات کرو گے تو اس کا اثبات دلائل عقلیہ سے کرو گے، بہی معنی احتیاج ہے. باقی جو اہل سنت، اب علم کلام جو ہے نا یہ سب کا ہے، متکلمین یہ ایسی اصطلاح، اس میں اشاعرہ بھی ہیں، ماتریدیہ بھی ہیں، معتزلہ بھی ہے، شیعوں کے علم کلام کے ماہرین کو بھی متکلمین کہتے ہیں. یہ جو متکلم لفظ ہے نا، یہ مشائی کے مقابلے میں، صحیح، مشائی کے مقابلے میں یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ کو جب طلب کیا جاتا ہے تو یا تو دلیل سے یا ریاضت سے. جب دلیل کو طلب کرو گے تو یا وہ دلیل اسلام کے تابع ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر اسلام کے تابع نہیں ہے اس آدمی کو مشائی کہتے ہیں، اگر اسلام کے تابع ہے اس کو متکلم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو طلب کرتے ریاضت کے ذریعے سے تو یا وہ اسلام کے تابع نہیں ہوگا یا تابع ہوگا. اگر اسلام کے تابع نہیں ہے اس کو اشراقی کہا جاتا ہے، اگر اسلام کے تابع اس کو صوفی صافی کہا جاتا ہے. تو یہ متکلم لفظ جو ہے نا، یہ مشائی کے مقابلے میں، متکلم کے اندر معتزلی بھی آتا ہے، اشاعرہ بھی آتا ہے، ماتریدیہ بھی آتا ہے، روافض بھی آتا ہے، یہاں تک خوارج بھی آتا ہے. ہاں ہم ان سے جب اپنے متکلمین کو الگ کریں ہم یوں کہیں گے متکلمو اہل سنہ، متکلمو الاشاعرہ، متکلمو ماتریدیہ. تو متکلمو اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے علم کلام کے قواعد ہیں یہ مؤید بالکتاب و سنہ ہے، مؤید بالکتاب و سنہ ہے. باقی ان میں سے عقل سلیم بہتہ سے جو عقائد ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت اسی پر قائم ہے. سمجھے؟ ان کو موقع دے کے اور ساتھ ہی سوال کریں. آپ کچھ کہلائے دیں؟ اچھا نہیں، وہ کیمرے کے سامنے مناسب نہیں. چلو جی.
صفات کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ صفات اللہ تعالیٰ کے آئینی نہ ہے, بہت سیری اور فلسفیانہ بات کیے جاتے ہیں, لیکن
آپ کی سمجھ میں نہیں آتی, باقی باتیں تو بہت مفید ہے. اس کی آسان مثال میں عرض کر لیتا ہوں, لیکن آپ مجھے انعام کیا دیں گے مفت میں آپ میں بیان کروں؟ چلے یہ بھی میرے لیے کافی ہے, بڑی بات ہے.
سنائیں گے صاحب کی
کہا, ہاں علامہ سیدی فرماتے ہیں کہ ومن برکت العلم الاحالہ علی اصلی, لیکن میرا حوالہ نہ دے جس شخصیت سے میں نے استفادہ کیا ان کا حوالہ دیں, مجھے درمیان میں اسکپ کرے, مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں یہ جائز ہے, بس میں خود ایجاد دے رہا ہوں. دیکھیں تقریر دل پذیر کے اندر مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے, اور اتنی نرالی مثال ہے نا کہ 1400 سال یا یوں کہیے کہ 1200 سال علم کلام کی تدوین ہوئی ہے, جتنے بھی اس کے مباحث ہیں انہوں نے اس ایک مثال سے حل فرما لی. اس پر جواب ان کی تحقیق سے پہلے ایک لطیفہ ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے پاس حضرت مولانا ادریس سندھی صاحب کا فون آیا, ہمارے شیخ استاد ہیں, سندھ کی بہت بڑی شخصیت ہے آپ جانتے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ایک بریلوی ہے, وہ آپ کا نمبر چاہتا ہے, ان کو علم کلام میں کچھ مسائل ہیں. تو میں نے کہا دے دے آپ نمبر, انہوں نے میرا نمبر دیا. تو مجھ سے بات کی فون پر, ان کی کچھ اشکالات میں نے حل کر دی. پھر کہا کہ میں غائبانہ آپ کا عاشق ہو گئے ہوں تو آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. تو میں ویسے ہی اوائڈ کر رہا تھا, میں نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. اس نے اصرار کیا کہ جب بھی وقت ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے ایک مہینے کے بعد آ جائی. پھر کہا کہ مہینے کے بعد کون سے دن؟ میں نے کہا اتوار کے دن. میں بھول گیا, جب جمعہ کا دن آیا نا اس کا فون آیا کہ آپ نے مجھے اتوار کا دن دیا ہے. میں نے کہا یار میں تو بھول گیا تھا, ویسے ہی کہہ رہا تھا. بہرحال وہ آ گیا, میں نے کہا آ جاؤ. جب وہ پوری رات اس نے سفر کیا, ناشتہ وغیرہ میں نے کرایا. اس دن سوات کی طرف میرے کچھ بیانات وغیرہ تھے, تو میں نے کہا کہ اب آپ کا اور میرا جو بیٹھک ہے وہ گاڑی میں رہے گا, پیچھے سیٹ میں بیٹھ جائیں گے اور گپ شپ ہوتی رہے گی. تو انہوں نے یہی سوال کیا سوالات میں سے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہ عین ہے نہ غیر ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے اس شخصیت کی تقریر کو عرض کر لیا, اور یہ تقریر ہے حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی کی. میں نے نام ذکر نہیں کیا. جب اس کی تقریر کر لی تو اس کی تمام اشکالات ختم ہو گئے. مجھے داد دی, کہا کہ کس نے لکھا ہے؟ میں نے کہا بہت بڑی شخصیت ہے. اس نے پھر کہا کہ یہ شخصیت تو اس قابل ہے کہ اس کے ماتھے کو چوما جائے. میں نے کہا یہ وہ شخصیت ہے جس پر اعلی حضرت کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. کہا کہ کون ہے؟ میں نے کہا حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی. پھر میں نے کتاب کا حوالہ بھی دیا. تو اب میں وہ سناتا ہوں. مولانا قاسم نانوتوی کی تحقیق کا خلاصہ میں اپنے الفاظ میں ذکر کرتا ہوں, ان سے اخذ کرتا ہوں کہ یہ جو سامنے بلب لگا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے, تو اس بلب کے سامنے آپ تین شیشے لگائے. مثلا یوں کہیے کہ سبز شیشہ ہے, سرخ شیشہ ہے, زرد شیشہ ہے. اب زمین کے اوپر جو روشنی پڑے گی, یا تو وہ سرخ روشنی پڑے گی, یا زرد روشنی پڑے گی, یا سبز روشنی, ٹھیک ہے. اب یہ والی جو روشنی ہے نہ اس بلب کا عین ہے نہ غیر ہے. عین تو اس لیے نہیں ہے کہ مفہوم دونوں کا الگ الگ ہے. اس بلب کی جو روشنی ہے وہ بالکل سفید ہے, اور یہ والی روشنی یا تو زرد ہے یا سرخ ہے اور یا سبز ہے, اور نہ غیر ہے. کیونکہ غیر اس کو کہتے ہیں کہ اس سے انفکاک قبول کرے, انتقال قبول کرے. تو آپ اس پر قادر نہیں ہے کہ اس روشنی کو اٹھائے اور اس سرخ والی روشنی کو کمرے سے باہر لے جائیں, زرد والی روشنی کو کمرے سے باہر لے جائیں, یہ آپ نہیں کر سکتے. تو نہ یہ روشنی عین ہے بلب کا نہ غیر ہے, کیونکہ انتقال ممکن نہیں ہے, البتہ زائد علی بلب ہے. یہ ہے بس مثال اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کی, کہ صفات ذاتیہ علم, حیات, قدرت, ارادہ, سما, بصر, کلام, یہ اللہ تعالیٰ کے نہ عین ہے نہ غیر ہے, زائد علی ذات اللہ تعالیٰ ہے. یہ ان کی مثال ہے. سمجھ گیا؟ اب بتائیے کوئی مزید اشکال اس کے متعلق. آپ نے میرے محاضرات پڑھے؟ اس کو پڑھے. اب اس میں ساتویں محاضرے میں میں نے اس موضوع کو اور بھی واضح کیا ہے, اور بھی, لیکن میں آپ کو کچھ عرض کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائے. دیکھیں دخول اور خروج جو ہے نا یہ آراز میں سے, دخول اور خروج آراز میں سے, اور آراز حوادث ہے, اور حوادث اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتے. دیکھیں آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ماسوا جتنے بھی چیزیں ہیں وہ حادث ہے, اس کو عالم کہا جاتا ہے. عالم کی دو قسمیں, یا تو وہ قائم بالذات ہوگا اس کو کہا جاتا ہے عین یا جرم، یا وہ قائم بالغیر ہوگا اس کو کہا جاتا ہے عرض. پھر عرض کی بہت ساری اقسام ہیں، عرض کے قسموں میں سے ایک اقوان ہے. اقوان کی چار قسمیں: حرکت، سکون، اجتماع، افتراق. اب اللہ تعالیٰ کے لیے حرکت ثابت کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حرکت کی تعریف یہ ہے
کونان فی آنین فی مکانین. سکون کی تعریف یہ ہے کونان فی آنین فی مکانین واحد. تو اس کی خمیر میں مکان موجود ہے اور حدوث موجود ہے، تو حرکت اور سکون اللہ کے لیے ثابت جائز نہیں ہے. اسی طرح اجتماع افتراق، یہ بھی ثابت کرنا جائز نہیں ہے. اجتماع افتراق سے دو تعبیریں مزید ہیں، اجتماع اور افتراق سے دوسری تعبیر اتصال انفصال، تیسری تعبیر ہے دخول خروج. اجتماع کسے کہتے ہیں؟ کون الجسمین بحیث لا یأتی بینہما جسم ثالث، ادھر دیکھیں یہ دونوں ہاتھ ایک ہو گئے. اور سکون کیا کہتے ہیں؟ افتراق کسے کہتے ہیں؟ کون الجسمین بحیث یأتی بینہما جسم ثالث، ابھی افتراق. اچھا، افتراق سے انفصال کی بھی تعبیر کی جاتی ہے، خروج کی بھی، یہ ایک دوسرے سے خارج ہے، خروج کی بھی تعبیر کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور اجتماع سے تعبیر آخر اتصال ہے اور تعبیر آخر دخول ہے، ٹھیک ہے نا. تو اقوان سے اللہ تعالیٰ پاک ہے کیونکہ حوادث ہے. اب خروج اور دخول جو ہے نا، اور اسی طرح اتصال انفصال، حرکت سکون، اجتماع افتراق، اس کے لیے ایک شرط چاہیے اور شرط حدوث ہے. تو کیا اللہ حادث ہے؟ آپ خود بتائیے، حادث نہیں ہے نا. جب حادث نہیں ہے تو نہ خروج کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے نہ دخول کی. بڑی عبارت دیگر میں آپ کو بولتا ہوں کہ خروج اور دخول آراز میں سے ہیں. آراز عالم ہے، ٹھیک ہے، اور عالم بعد میں پیدا ہوا تو یہ مخلوق ہے، ٹھیک ہے. تو جب یہ خروج اور دخول نہیں تھا تو اللہ کہا تھا؟ یہی سوال حضرت علی سے پوچھا گیا کہ اے اللہ، ان نے جواب دیا وَهُوَ الْآنَ كَمَا كَانَ وَلَا زَمَانَ وَلَا مَكَانَ. خروج اور دخول تو بعد میں پیدا ہوا نا، تو جب خروج اور دخول بعد میں پیدا ہوا، ابھی میں نے ابتدا میں ایک حدیث پڑھی تھی، کان اللہ ولم یکن شیئا غیرہ، اللہ تھے اللہ کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں تھی، تو خروج اور دخول بھی نہیں تھا. تو جب ایک مخلوق ہے تو مخلوق کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی، سمجھ گیا؟ یہ بات خروج اور دخول سے پہلے اللہ موجود ہے اور اتصال انفصال سے پہلے اللہ تعالیٰ موجود ہے. البتہ آپ کے ذہن میں کشکار آ سکتا ہے، وہ یہ کہ سلف صالحین سے یہ بات منقول ہے کہ اللہ باین منا، اللہ باین منا، بینونت کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو خوب سمجھے، یہ جو یہ عبداللہ بن مبارک سے منقول ہے کہ اللہ باین منا، تو یہ اصل میں حلولیہ کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے. جو مذہب حلول کا رکھتے تھے نا، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہر چیز میں حلول کر گیا، داخل ہوا ہے نعوذ باللہ. تو ان کے مقابلے کے لیے، ان کے رد کے لیے، انہوں نے مجبوراً کہا بطور اخبار، لا اعتبار وصف کی، کہ اللہ باین منا، کہ اللہ ہم سے جدا ہے، تاکہ حلولیہ کا رد ہو جائے. اس کو کہا جاتا ہے علم کلام کے اصطلاح میں کہ بطور اخبار کہیں، بطور وصف نہیں کہا. وفی الاخبار توسع لا کمثل صفات، صفات کے اندر توسع نہیں، اخبار کے اندر توسع ہے. سمجھ گئے اس بات کو؟ اچھا، اس کی مزید میں تفصیل کروں گا کہ اخبار کے اندر توسع اس کا کیا مطلب. آپ بہت سارے لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوں گے، ایک بیمار ہے، وہ بہت سارے ڈاکٹروں پر پھرا، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. آپ ان کو تسلی دیتے ہیں، سب سے بڑا ڈاکٹر اللہ ہے، اللہ آپ کو ٹھیک کرے گا. تو کیا ڈاکٹر کا اطلاق اللہ کے اوپر صحیح ہے؟ نہیں صحیح، لیکن بطور وصف، بطور اخبار کی کہنا صحیح ہے. وفی الاخبار توسع لا فی الصفات. سمجھ گئے آپ؟
جو ایک صحابی جو باندھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے پوچھا کہ اللہ کا ہے
تو جی، سمجھ گیا. حدیث معاویہ بن حکم سلمی کی ہے، لیکن اس پر ایک گھنٹہ کلام ہوگا. اس کا آسان جواب یہ ہے کہ یہ حدیث دو قسم کی جواب ہے. مختصر آپ نے فرمایا، پہلا یہ کہ اس حدیث میں شذوذ ہے، اس حدیث میں شذوذ ہے اور اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ امام مسلم نے اس حدیث کو کتاب الایمان میں نہیں لایا، کتاب الصلاۃ میں لایا. ان کی رائے بھی یہ لگ رہا ہے کہ اس سے حدیث ہو، کیونکہ امام مسلم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی موضوع کے متعلق مقرر حدیث ایک جگہ لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس حدیث کو کتاب الایمان میں ذکر نہیں کیا، کتاب الصلاۃ میں ذکر کیا. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہو رہا. تو ایک وجہ تو یہ اس حدیث میں شذوذ ہے، اور یہ روایت بالمانہ ہوا ہے، کیونکہ یہاں تو عین اللہ کے الفاظ ہیں لیکن صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں ہے. اس میں حضور علیہ السلام پوچھتا ہے اس باندھی سے کہ تشہدین اللہ الہ الا اللہ، وہ کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ. پھر حضور ان سے پوچھتے اتشہدین انی رسول اللہ، وہ کہتے ہیں اشہد انک رسول اللہ. حضور علیہ السلام فرماتے آتے کا فینا مؤمنا. اچھا، حدیث کی دیگر کتابوں میں موتا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ یہی حدیث منقول ہے، اس میں حضور پوچھتے مر ربک، وہ کہتے اللہ، اس میں ان اللہ والے الفاظ نہیں ہے، معلوم اور روایت بالمعنی ہے، ٹھیک ہے، ایک جواب یہ. دوسرے کہ بالفرض اگر ثابت بھی ہو جائے الفاظ تو عین مکانت کے لیے بھی آتا ہے، ہم کہتے ہیں عین ہوا، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ جواب میں اس نے کہا فی السماء، اللہ کا مرتبہ آسمان میں ہے، جس طرح کہ قرآن کریم فرماتے وہ فی السماء الہ وفی الارض الہ، یعنی شان فی السماء، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ دوسرا جواب. اور یہ جو میں نے عرض کیا یہ ہمارے اسلاف نے سب لکھ کے، اس میں میری کوئی طرف سے کوئی بات نہیں ہے.
قاضی کا عبارت ہے لیس رہ ماہیت وراء الوجود ہو وجود بحث و نور محض اللہ تعالیٰ، تو نور کا اطلاق ہوتا ہے؟
ہاں بالکل ہوتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، قرآن کریم کہتا ہے، امام غزالی نے المقصد الاسنا فی الاسماء الحسنا کے اندر نور کو اللہ کا اسم مانا ہے، تو یہ نور بمانے منور ہوگا، نور بمانے منور ہوگا، ٹھیک ہے.
تو یہ جو مطلب یہ عام مشہور ہے اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے،
ہاں سوال مهم جدا جدا، میرا مستقل اس پر ایک محاضرہ ہے، اب بار بار میں محاضرہ کا حوالہ دے تو یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ اپنا تعریف کر رہا ہے، تو بس یہ باتیں ہیں تو میں نے لکھ لی ہے، اپنے اکابر سے سنی، تو اس کا طریقہ یہ ہے اگر ساتھی کو محاضرہ چاہیے تو کسی ساتھی کی پی ڈی ایف پر میں بھیج دوں گا واٹس اپ پر، سب ساتھی اس کو لے لیں، اس کو مطالعہ کریں، ٹھیک ہے. اس پر میں نے وہاں تفصیل سے بات کی ہے. لیکن آ جاتے اس سوال کی طرف، یہ سوال بہت اہم ہے، اس کا جواب بھی میں سمجھتا ہوں فرض کے درجے میں، تو اس پر پھر کہنے کے بعد ایک مسز کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ جو سوال کیا جاتا ہے اس کے متعلق کیا موقف اہل سنت والجماعت کی، تو میں تھوڑی سی جامع انداز میں مختصر عرض کر لیتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت اشاعرہ ماتوریدیہ سمیت علماء دیوبند جمہور کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باعتبار ذات کے موجود بلا مکان ہے، اللہ تعالیٰ باعتبار ذات کے موجود بلا مکان ہے اور باعتبار علم کے ہر جگہ ہے، یہ جمہور کا مسلک ہے. اب یہ جو ہے کہ باعتبار علم کے ہر جگہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ باعتبار علم کی ہر جگہ ہے تو کیا اللہ کے علم نے جگہوں میں حلول کیا ہے؟ اس طرح کی یہ لائٹ ہے، لائٹ جل رہی ہے، اس کی روشنی پوری کمرے میں حلول کر گئی ہے، کیا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ میں حلول کر گیا ہے؟ یہ ایک ذہن میں سوال آتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، اس طرح اس کی ذات قدیم ہے، تو حلول سے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی پاک ہے اور اس کی صفت علم قدیمہ بھی پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر جگہ باعتبار علم کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز غائب نہیں ہے، کوئی چیز غائب نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کا تعلق ہر چیز کے ساتھ ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اب حضرت ہمارے پاس تشریف فرما ہے، حضرت مولانا داؤد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ ہمارے پاس ہے لیکن ان کا جامعہ اور ادارہ پشاور میں ہے، لیکن ادھر ہی سے ان کو اپنا دفتر معلوم ہے کہ میری کرسی کہاں پر پڑی ہوئی ہے، میری الماری کہاں پڑی ہوئی ہے، کون سی کتابیں میرے سامنے ہیں، یہ سب چیزیں ان کو ادھر سے یاد ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا علم وہاں چلا گیا اور حلول کر گیا، اس کا مطلب یہ کہ ان کا علم کا تعلق وہاں پر ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم کے تعلقات لا تعد ولا تحصى ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علم کا تعلق ہر چیز کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم حلول کر گیا ہے جگہوں میں، تو باعتبار علم کی ہر جگہ ہے یہ مطلب. اب ایک اور چیز کی طرف آ جاتے ہیں، ہمارے ہاں جب عوام کہتے ہیں اللہ کون سی جگہ ہے اور جواب میں کہا جاتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، پہلا اس سوال کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ یہ سوال ٹھیک ہے کہ اللہ کون سی جگہ ہے، یعنی عربی میں یوں کہا جاتا ہے عین اللہ، تو بھائی پہلے تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ میں ہونا اگر اس کو حقیقی معنی میں لے تو یہ بھی حلول کو مستلزم ہے، تو یہ سوال ہی ٹھیک نہیں ہے عین اللہ والا، کیونکہ عینہ تو مکان کے لیے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، تو یہ سوال ہی ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر تنزل ہم سوال کو صحیح مانیں اور جواب میں یہ کہا جائے عوام کو اور عوام کو تسلی دینے کے لیے، عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کہ اللہ ہر جگہ ہے، تو یہ ایک مجمل تعبیر ہے. اس مجمل تعبیر کی پھر تین قسم کی تشریح ہو سکتی ہے. پہلی تشریح تو بالکل حرام ہے، کفری ہے. دوسری تشریح جائز ہے، بلکہ یہ کہوں گا کہ دوسری تشریح میں جمہور کا مسلک بنا لوں گا. اور تیسری تشریح پھر جواز کے درجے میں ہے. پہلی تشریح جو بالکل حرام ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے ذاتاً بے اعتبار الحلول، حلول کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، تو یہ والی تشریح کرنا بالکل حرام ہے، کیونکہ یہ حلولیہ کا عقیدہ ہے اور یہ کفری عقیدہ ہے. جمہور علماء کے نزدیک یہ کفری عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے ذاتاً اے بالحلول. دوسری تشریح جو جمہور کا عقیدہ ہے اشاعرہ کا اور ماتریدیہ کا، کہ اللہ تعالیٰ بے اعتبار علم کے ہر جگہ ہے، یعنی اللہ فی کل مکان علمن، اللہ ہر جگہ ہے علمن. اس مجمل تعبیر کی تشریح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے بے اعتبار علم کی، اور اس کی تفسیر سابق میں نے عرض کر لی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ بے اعتبار علم کی. یہ جمہور کا راجح مفتابی مسلک ہے. تیسری تشریح جو جواز کے درجے میں، اور اس کو بعض اہل حق صوفیہ نے اختیار کیا ہے، تمام اہل حق صوفیہ نے نہیں، بعض اہل حق صوفیہ نے، جیسے کہ شیخ اکبر کی طرف، یعنی جو حضرات وحدت الوجود کے قائل ہیں تقریباً انہوں نے اس کو اختیار کیا ہے. ان میں سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب رحمہ اللہ نے تفسیری مظہری میں، اور بعض دیگر حضرات نے، اور وہ خواص کا موقف ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے بے اعتبار ذات کے لیکن بلا کیف، ہر جگہ ہے بے اعتبار ذات کے لیکن بدون الحلول، ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے مالکیف، مالکیف جیسے کہ روشنی ہر جگہ میں حلول کر گئی ہے، ٹھیک ہے. اور ایک ہے بلا کیف. اب بلا کیف یہ متشابہات میں سے، یہ خواص کا موقف ہے. بعض اہل حق صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے ذاتاً لیکن بلا کیف. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بوادر نوادر کے اندر یہ سوال کیا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے ذاتاً. انہوں نے جواب دیا کہ اصل جواب تو یہ ہے عوام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے وصفن یعنی علمن، لیکن خواص کا ذوقی اور مسلک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے ذاتاً بلا کیف. یہ خواص کا مذہب ہے. پھر حضرت نے لکھا ہے کہ اگر خواص کا مذہب کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ اصل مذہب ہی کی طرف رجوع کرے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے بے اعتبار علم کی. تو معنی یہ ہوا کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے اصل میں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے علمن، کیونکہ عقیدہ عوام اور خواص دونوں کے لیے ہوتا ہے، اور حضرت تانوی نے اس کی تصریح کر دی. اور جو خواص، بعض حضرات صوفی خواص کا مسلک ہے اہل حق کا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے ذاتاً بلا کیف. یہ بعض حضرات نے یہ مسلک اختیار کیا، یہ بھی جائز ہے. اچھا، ایک اور بات، اللہ تعالیٰ ہر جگہ بے اعتبار علم کے یہ والا مسلک، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ ذاتاً بلا کیف یہ والا مسلک، یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی منافات نہیں ہے. البتہ جو پہلا والا مذہب ہے حلول کا، وہ کفری عقیدہ ہے. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہوا، تفصیل میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے، مطمئن ہو گئے آپ؟ ہاں. اچھا، اس پر مزید، اچھا یہ ایک بات جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ بے اعتبار علم کے، اس پر تقریباً حضرات محدثین مفسرین اور متکلمین کی 40 اجماعات میں نے جمع کی ہیں. اجماعات 12 اجماعات تو میں نے محاضرات میں بھی لکھ کے، اور اب سلف صالحین سے لے کر امام طبری سے لے کر الی یوم ھذا، اور ہمارے درس نظام میں جو تفسیریں پڑھائی جاتی ہے، مثلا تفسیر جلالین، سب جگہوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے اعتبار علم کے ہر جگہ ہے. علامہ سیوطی نے لکھا ہے، علامہ محلی نے لکھا ہے. تو یہ اصل مسلک ہے جو میں نے تفسیر عرض کیا. اچھا، اس بارے میں بعض ہمارے جو سیدھے سادے لوگ ہیں جو علم کلام کے ابجد سے بھی ناواقف ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے ہاں یہ ہے، وہ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اچھا، ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ واش روم میں بھی ہے، تو کہتے تھے ہے لیکن ہم کہتے نہیں ادباً. یہ کیا بات ہوئی، یہ تو انتہائی خطرناک بات ہے. اس کی طرف تو سلف گئی نہیں. لم يتفوه به احد من السلف الصالحين بهذه الكلمه البشعه الشنيعه. تو یہ اپنی طرف سے علماء دیوبند کی طرف ایک منسوب، ایک ذہنی چیز کو بنایا، علماء دیوبند کی طرف منسوب کیا. اچھا، وہ مائیت ذاتی کی اتنے قائل ہیں کہ مائیت علمی کی نفی کرتے ہیں، یا مائیت علمی کو ضمنی ثابت کرتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے. اچھا، پھر ان کے ذہن میں حلول کا عقیدہ ہے، جو حضرات ماہیت ذاتی کے قائل ہیں نا ان کی اور ماہیت علمی کے قائل ہیں ان پر اعتراض کرتے ہیں ماہیت ذاتی والے، کہتے ہیں کہ جب تم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باعتبار علم کے ہر جگہ ہے تو تم نے خود ماہیت ذاتی کا اقرار کیا، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ باعتبار علم کے ہیں تو جہاں علم ہے تو وہاں ذات بھی ہے، جہاں علم ہے. اب اس قائل کو پتہ نہیں کہ میں نے خود حلول کا اعتراف کیا. بھائی جو حضرات کہتے ہیں کہ باعتبار علم کے ہر جگہ ہے، تھوڑی وہ اس کے قائل ہے کہ اللہ کا علم جگہوں میں حلول کر گیا کہ جہاں علم چلا گیا تو ذات بھی اس کے پیچھے چلا جائے. نہیں، جمہور اہل سنت و ماہیت علمی کی تشریح کرتے ہیں کہ علم کا تعلق ہر جگہ کے ساتھ ہے، باقی علم حلول نہیں کیا. تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جو ماہیت علمی کے قائل ہے تو وہ حلول کی بھی قائل ہے، تو لہٰذا جہاں علم ہے تو وہاں ذات بھی چلا گیا، لہٰذا ماہیت ذاتی ثابت ہو گئی. اس قائل کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی پہلے یہ سوچو کہ تم ماہیت ذاتی حلولیہ کے قائل ہو گئے جو کفری مذہب ہے، اور یہ اس مذہب کو علماء دیوبند کی طرف منسوب کرتے ہیں. پچھلے دنوں حضرت مولانا عبدالرحمن کوثر صاحب جو ہیں عاشق الہی بلند شہر رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، ان کا ایک میسج آیا تھا ہندوستان سے مجھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو انتہائی خطرناک مذہب ہے. ان کا پھر میسج بہت پھیلا، پھر ان حضرت نے رجوع بھی کیا دبے الفاظ میں، دبے الفاظ میں انہوں نے رجوع بھی کیا. لیکن میں ایسے حضرات کو کہتا ہوں کہ بھائی جس علم میں مہارت نہ ہو اس میں ٹانگ اڑانا صحیح نہیں ہے. آپ سے بڑے لوگ علم کلام کے ماہرین نہیں تھے، انہوں نے رجوع کیا، کتاب التوحید امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی ہے، اور امام بحقی نے کتاب الاسماء و صفات میں لکھا ہے کہ خود امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ جو محدث تھے لیکن متکلم نہیں تھے، انہوں نے رجوع کیا کہ میں اپنی کتاب سے رجوع کرتا ہوں. اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم نے اچھا نہیں کیا کہ علم کلام کے اندر ہم نے ہاتھ ڈالا، یہ ہمارا فن نہیں تھا. اور ابھی جو نیا نسخہ کتاب الاسماء و صفات کا چھپا ہے امام بحقی کا، اس کے مقدمے میں شیخ عوامہ حفظہ اللہ نے اس کی تصریح کی ہے کہ ابن خزیمہ نے اپنی کتاب سے رجوع کیا ہے، کیونکہ اس کا پن نہیں تھا. ابن خزیمہ کتنے بڑے آدمی تھے. تو امام غزالی فرماتے ہیں نا مستصفیٰ کے مقدمے میں کہ ربما یکون الرجل فی فن متبحر وفی فن آخر جاہل، اور علامہ لکھنوی نے بھی اس کو لکھا ہے. تو بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ جو آدمی جس پن میں ماہر نہ ہو اس میں بات کرے، اس میں اس کو چپ رہنا چاہیے، ورنہ وہ یا اتیمن ہو ترحات وہ غلوطات. تو اس کی ایک مثال ہے. تو یہ ماہیت ذاتی کے متعلق اختلاف ہو گئے.
ماہیت ذاتی جو اللہ تعالیٰ لکھے تھے ماہیت ذاتی والا کہ ہر جگہ ہے بلا کیف، تو جگہ تو ثابت ہوا، کیفیت کی صرف نفی ہوا، تو کیفیت کی نفی سے تو ذات کی نفی نہیں ہوا.
نہیں، ہر جگہ ہے بلا کیف، اصل میں ذوق کی مسئلہ کے خواص کا ہے. اس کو اگر آپ نہ مانے تو آپ پر کوئی ملامت نہیں.
یہ ذوق جو ہے
بس یہ بعض ہے صوفیہ کا ہے، میرا مسئلہ کی نہیں ہے، میرا مسئلہ ماہیت علمی کا ہے. جائز ہے، جائز ہے. آپ اصل میں یہ ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے بلا کیف. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، محبت کون سی جگہ ہے مجھے بتاؤ. سمجھ گیا نا، مجھے اس آدمی سے نفرت ہے، نفرت کون سی جگہ ہے بتا سکتے ہو؟ یعنی اس کا تعلق ہوتا ہے. محل کی ہم بات نہیں کرتے، اس تعلق کے حوالے سے میں تشبیہ دے رہا ہوں کہ اس تعلق کا متعین نہیں کر سکتا، اس طرف ہے اس طرف ہے. تو ماہیت ذاتی بلا کیف کچھ یوں ہے. اسی وجہ سے ماہیت ذاتی بلا کیف چونکہ جمہور کا مذہب نہیں، بعض اہل حق صوفیہ کا ہے، تو بعض دیگر محققین اشاعرہ نے اس پر رد بھی کیا ہے کہ ماہیت ذاتی بلا کیف کو بھی نہیں ماننا چاہیے. جیسے کہ علامہ خضر شنقیطی رحمہ اللہ نے اس پر کتاب لکھی ہے، استحالت المعیہ بالذات وما یزاہیہا من متشابہ الصفات. اس میں لکھا ہے کہ ماہیت ذاتی بلا کیف کا قول بھی نہیں کرنا چاہیے حفظ ما تقدم کے طور پر، کیونکہ اگر ہم نے چھوٹا سا دروازہ کھول دیا تو یہ بڑے دروازے کے لیے ایک مقدمہ بن جائے گا. سمجھ رہے؟ چونکہ اس قول کو اہل حق صوفیہ نے کیا ہے، اس لیے ہم اس کی تعبیر کر کے جائز مانتے ہیں. سمجھ گیا؟
آپ نے فرمایا کہ علم کلام چونکہ اخبار ہے اور عام تصریفی طور پر اخبار کے درجے میں، اور پھر آپ نے بتایا کہ علم کلام جو اساس ہے ان سب کے ساتھ اس تفسیر حدیث، اور آپ نے یہ بتایا کہ فکر کے ساتھ بھی اس کے ابواب آتے ہیں، اس علم عقائد کے ابواب آتے ہیں، فکر میں بھی ذکر کیے جاتے ہیں، جبکہ اس حدیث اور قرآن میں تو ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ معیت بلا حدیث ہے، لیکن فکر میں تو یہاں پر تو اس کا ایک ذیلی شاخ ہو گیا، تو پھر یہاں پر فکر اخبار کیسے کہہ سکتے ہیں؟
یعنی علم کلام اس کا ذیلی شاخ ہو گیا؟ نہیں 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 نہیں، اصل میں علم کلام جو ہے نا وہ محتاج الیہ ہے. جو محتاج الیہ ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، کسی درجے میں، کسی درجے میں وہ اصل ہوتا ہے. فقہا ہمیشہ متکلمین کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ متکلمین فقہا کی طرف رجوع نہیں کرتے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن اصل جو اساس الاساس ہے وہ علم کلام ہی ہے، جو اساس الاساس ہوتے ہیں وہ اصل ہی ہوتا ہے. تو اس کا ثمر ہے، دیکھیں سم فقہ جو ہے وہ ثمر ہے کتاب و سنت کا. کتاب و سنت کس کا ثمر ہے؟ کس کی اوپر قائم ہے؟ علم کلام پر. متحد المتحد متحد، تو فقہ بھی اس کا ثمر ہے، اب یوں کہہ سکتے ہیں.
اور پھر امام صاحب کے بارے میں جو ہم نے بتایا کہ مطلب تابعین میں سب سے زیادہ
علم کلام کے اوپر،
جبکہ امام ابو الفضل علیہ تو فقہ میں وہ سمجھے جاتے ہیں، امام سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ ان کے شاگرد ابو مسلم ماتوردی صاحب اس کو ہم مذہب میں مطلب کی تقریر کرتے ہیں. تو پھر امام صاحب اس میں کیوں اتنی شہرت نہیں؟ مطلب
اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ بڑی شخصیات جب ایک طرف ان کے اوپر کوئی بات کرتے تو لوگ انہی میں اس فن کو متبادل سمجھتے ہیں. دوسری جو شاخیں ہوتے ہیں نا وہ ان کی ایک طرف کی وجہ سے اوجل پڑ جاتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے، ورنہ وہ دیگر چیزوں میں بھی ائمہ ہوتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ امام ماتوریدی کے پھر ہم کیوں مانتے ہیں باتیں؟ امام ماتوریدی نے عصری علم کلام کو امام ابو حنیفہ کی کتابوں سے نکالا. ان کی جو کتاب التوحید ہے، تاویلات اہل سنہ ہے، ان چیزوں کو انہی کی کتابوں سے انہوں نے نکالا اور عصری قالب میں ڈالا. تو عصری قالب میں اتنا ڈالا، ان کے زمانے میں فتنے بھی زیادہ ہو گئے تھے. تو پھر اس کے بعد جو احناف حضرات ہوتے تھے وہ فخراً اپنے نسبت ماتوریدی کی طرف کرتے تھے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ کوئی آدمی ہندوستان میں دار العلوم دیوبند سے فارغ ہے تو حنفی، لیکن وہ اپنے آپ کو قاسمی لکھتا ہے. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ ادھر ان کی خدمات زیادہ اور مشہور ہے، بس فخراً نسبت ہو جاتی ہے. تو امام ماتوریدی کی طرف جو نسبت ہوتی ہے وہ فخراً ہے. باقی امام ماتوریدی کا عقیدہ وہی تھا جو امام ابو حنیفہ کا تھا. سمجھ گیا؟
اشاعرہ اور ماتوریدی کے درمیان اصولی مسائل میں جو اختلاف ہے یا فروعی مسائل میں؟
اشاعرہ ماتوریدی کے جو اختلافات ہیں نا، وہ چاہے اصول عقیدہ میں یا چاہے فروعی عقیدہ میں ہو تو وہ لفظی ہے، اور جو بعض چیزوں میں معنوی ہے تو مشابہ میں لفظی ہے. اصولی مسائل میں تعبیر میں اختلاف آ سکتا ہے، اور وہ تعبیر میں دو قسم کا اختلاف ہوتا ہے. ایک وہ تعبیر ہوتا ہے جو اہل سنت سے باہر کرا دیتا ہے، دوسرا وہ تعبیر ہے جو اہل سنت سے باہر نہیں کراتا. جیسے کہ تکفین کا مسئلہ ہے، اشاعرہ اس کو نہیں مانتے، داخل مانتے ہیں قدرت میں، ماتوریدی اس کو مانتے. تو یہ اختلاف معنوی ہے لیکن مشابہ بلفظی ہے.
نبراس والا نے اس کا یہ جگہ بھی لکھا ہے کہ مسائل ستہ، کہ چھ مسائل میں صرف اختلاف ہے.
یہ حصر نہیں ہے، بس انہوں نے اپنے ایک بات لکھی ہوگی. اصل میں اشاعرہ ماتوریدی کے درمیان کتنے مسئلوں میں اختلاف ہے؟ ایک قولی ہے کہ تین مسئلوں میں، تاج سبکی نے لکھا ہے. ایک قول یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا چھ میں، ایک قول یہ ہے ابن کمال بادشاہ فرماتے 12 مسائل میں، انہوں نے اس پر رسالہ لکھا. اور علامہ ابو عزبہ ایک، اور شیخ زادہ جس نے حاشیہ بیضاوی لکھا ہے، انہوں نے نظم الفرائض کے نام سے کتاب لکھی ہے، 40 مسائل لکھے ہیں. لیکن ان سب سے آخر میں محقق قول اشارات المرام کے اندر علامہ بیازی نے لکھی ہے، اور کوثری نے رحمہ اللہ نے اس کی تائید کی ہے کہ 50 مسئلوں میں دونوں کا اختلاف ہے. بعض ان میں سے لفظی ہے، بعض معنوی مشابہ بلفظی ہے.
لیکن یہ مسئلہ آج کچھ ہے کہ تحریف جو قرآن ہے جو شیعہ حضرات کرتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے کہ ان کا بنیادی مذہب نہیں ہے، یعنی کہ ان کے مصادر کے اندر اس بات سے رجوع ثابت ہے. پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے قائل نہیں. لیکن کہا جاتا ہے ان کے سٹیٹ سے یہی بات کی جاتی ہے، اس میں کس حد تک ان کی کتابوں میں درست ہے اور کہنے میں؟
قمی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے مقدمے میں، تحریف کے قائل ہے. توریسی کی کتاب ہے فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب، اس کا تو انکار نہیں کرتے، وہ چھاپتے ہیں، ایران سے چھپا ہے.
تو یہ اگر ان کو اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مسلک نہیں ہے، کتابوں میں لکھو جس کے اعتبار ہے،
یہ تقیہ ہے. ان کے مذہب کے 10 حصوں میں 9 حصے تقیہ کے اندر آتے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے مذہب کے بعض لوگ قائل نہ ہوں، لیکن ان کے جو بڑے لوگ ہیں وہ قائل ہیں.
یہ کچھ ہمارے فتاحوں کی کتابوں میں یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے جتنے شیعہ ہیں یہ اس میں اشریعہ ہے اور کافر ہے. تو کچھ ہمارے استاد نے آج بتایا کہ اس میں
یہ هذه مسئلہ مفروغ عنها البعث قد تکلم علیہ کثیر من الکبرا. میں آپ کو کہتا ہوں کہ لینور ٹون سے اس پر ایک بیانات کا نمبر بھی چھپا ہے، اس کو آپ پڑھ لیں. ٹھیک ہے؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا، ایک سوال باز کرتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ واجب الوجود ہے، واجب الوجود دوسرے کو پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وجود ہی سے عبارت ہے، لاحق میں، سابق میں، موجودہ، ہر لحاظ سے وجود کا عبارت ہے، وجود کے قریب عدم نہیں آ سکتا، تو پیدا تو وہ چیز ہوتے جو پہلے سے نہ ہونا، تو اللہ تعالیٰ کی عدم قریب عدم ٹپک بھی نہیں سکتا، اللہ وجود ہی سے عبارت ہے، تو جو واجب الوجود اور وجود ہی سے عبارت ہو اس کو کوئی اور نہیں پیدا کر سکتا، وہ دوسری چیزوں کو پیدا کرتا ہے، اصل میں یہ بات ہے۔ مولانا قاسم نانوتی نے پھر اس مسئلے پر حجت الاسلام میں بہت فاضلانہ بات کی ہے، اس کو آپ پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے؟
اچھا سوچی، یہ جو مطلب یعنی سائل ہوتا ہے وہ تو اس بات کو نہیں مانتا کہ اللہ رب العزت واجب الوجود،
اس کو پہلے وجود کی بحث کو سمجھانا پڑے گا، اس لیے میں نے کتاب کا حوالہ دیا۔ مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت الاسلام میں اس پر بہت پیاری فاضلانہ بات کی ہے، میں چاہتا ہوں آپ اپنے اکابر کی طرف رجوع کریں، ان کو ٹٹولے، ان کو دیکھے، ان کو پڑھے، جو چیزیں میں نے پڑھی ہے نا اس کو آپ پڑھیں گے تو میری ضرورت نہیں رہی کیا؟ میرے محاضرے کے اندر 13واں محاضرہ، اس میں میں نے کتابیں لکھی ہے کہ اصل کتابیں اس فن کی کون کون سی چاہیے، پڑھنی چاہیے، وہ سب میں نے لکھی ہے، اس کو آپ پڑھ لیں۔
علم الکلام کے آج کل جو ہمارے نصاب میں یہ علم الکلام کی لکھا بھی ہے؟
دیکھیں نصاب میں تو کوئی چیز بھی آپ کے لیے کافی نہیں اگر آپ تقلیدی پڑھیں، ٹھیک ہے، اور آپ اگر کتاب کو منحصر الفن پڑھے تو سب کافی ہے، بس شرح قائد اگر آپ منحصر الفن پڑھتے ہی کافی ہے، منحصر الفن کا مطلب ہے کہ جس استاد سے پڑھتے ہیں وہ علم کلام کا ماہر ہو، ٹھیک ہے، دوسرے یہ کہ جب وہ پڑھاتا ہوں تو خوب اس کی عقابی نظر ہو اس پر، تقلیدی نہیں، وہ نہیں کہ بیان الفوائد پڑھے اردو کی شرح، اردو کی شرح سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کی عقابی نظر ہو، الفرائد اس کی نظر میں ہو، ابن ابی شریف کی، اور اس کے علاوہ حاشیہ شیخ الاسلام زکریہ انصاری ہو، نبراس ہو، اور اس کے علاوہ دوسری جو کئی شروحات ہیں، ابھی دردیر کا حاشیہ آ گیا ہے، اور جو ہمارے محققین نے لکھی ہیں، ساتھ ساتھ شرح مقاصد پر نظر ہو، شرح مواقف پر نظر ہو، اشارۃ المرام پر نظر ہو، الصحائف پر نظر ہو، المعارف شرح الصحائف پر نظر ہو، تب جا کر شرح قائد پڑھے، کوئی گپ شپ ہے؟ شرح مواقف مشکل ہے، تو میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، استاد کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ جو استاد بن جائیں گے آپ پڑھیں، صحیح ہے نا، ابھی آپ نہ پڑھیں، اور یہ جو بات ہے کہ مشکل ہے یہ بچوں والی بات ہے، کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی مولوی صاحب، اگر اس نظریے سے دیکھیں تو علم کلام پورا کا پورا مشکل ہے، پورا کا پورا مشکل ہے، لیکن میرے سامنے، میں اپنی مسجد میں پڑھتا تھا ایک مولوی صاحب کے پاس، بہت چھوٹا تھا، میں نے میزان صرف شروع کیا، تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ صرف تو بہت مشکل ہے، اس نے کہا نہیں اسے مشکل علوم ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائی کہ تمام دنیا میں سب سے مشکل ترین علم کون سا ہے، انہوں نے ایک لفظ میں جواب دیا کہ عقیدی کا علم، علم کلام، بس وہی چیز میرے ذہن میں بیٹھ گئی کہ اس علم کو پڑھنا ہے، یہ میرے کو، میں بچہ تھا، یہ جو میرا بیٹا اس سے بھی چھوٹا تھا میں، شیبان سے بھی، وہی چیز میرے ذہن میں بیٹھ گئی، میں نے کہا اس علم کو پڑھنا ہی صحیح طریقے سے، تو پھر مشکل نہیں ہے، آپ پڑھیں اس کو، مشکل کوئی بھی نہیں۔
کلام کے شروع کے آباز جو فلسفیانہ ہوتی ہے اس کو سمجھنا اور سمجھانا،
دیکھو شراقائد جو ہے یا اس طرح کی، میں کہتا ہوں جو دیگر کتابیں وہ متاخرین کی موقف کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے، متاخرین کے نزدیک علم کلام کا موضوع الموجود من ہے تو انہو موجود ہے، یعنی ہر موجود جو دنیا کے اندر ہے اس سے اللہ کا وجود ثابت ہو سکتا ہے، یہ جو ڈکس ہے اس میں آپ سوچے اس سے وجود اللہ کا وجود ثابت ہو سکتا ہے، یہ جو موبائل ہے اس میں آپ سوچے اس سے اللہ کا وجود ثابت ہو سکتا ہے، تو متاخرین کے نزدیک الموجود من ہے سو انہو موجود یہ علم کلام کا موضوع ہے، جب علم کلام کا یہ موضوع یہ ہے تو اس میں فلسفہ کے مباحث آئے، ریاضی کی مباحث آئے، کیمسٹری کی مباحث آئے، فزکس کی مباحث آئے، ان سب فنون علوم میں تم دیکھو گے تو اللہ نظر آئے گا، یہاں تک کہ موسیقی کا علم بھی بس اوقات متاخرین حضرات علم کلام کی کتابوں میں چلتے ہیں، موسیقی جو رباب کے تار ہوتے ہیں نا، ایک تار سے ایک قسم کا آواز نکلتا ہے، دوسرے سے دوسرا قسم، تیسرے اور سب کو ملا کر ایک اور قسم کا آواز نکلتا ہے، یہ جو تبدل ہے کس نے پیدا کیا، اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، مرجح کوئی ہے، اور وہ اللہ ہے، اور اسے اہل سنت اشاعرہ کا مذہب اور بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ خالق الخیر و شر دونوں ہے، سمجھ میں آ رہی بات نا؟ تو یہ بات ہے. تو یہ جو متاخرین حضرات کی کتابوں میں اس طرح کے مباحث فلسفے کے یہ موضوع کو دیکھتے ہوئے جن لوگوں نے ان متاخرین کے موضوع کو نہیں پڑھا ٹھیک ہے, وہ پھر کہہ کہتے ہیں یار اس میں تو فلسفہ ہے, اس میں تو کیا, اس میں تو عقیدہ ہی نہیں. ان کی نظر موضوع پر نہیں ہوتی, لیکن جن کی نظر موضوع پر ہوتی ہے, نظر عقابی ہوتی ہے, ان کو کوئی اشکال نہیں آتا.
لیکن چونکہ پڑھانے والے کے لیے جو مبتدی ہوتا ہے وہ خاص کر وہ دائی درجے کے مدرسے, ہر جگہ تو ہمارے فنڈ نہیں ہوتا مدرسے میں, تو اگر شروع میں یہ مباحث پڑھانا پڑھائے گا لازمی طور پر ویسا پڑے گا, تو کیسے
وہ علم کلام کو پڑھے پہلے, نہ پڑھائے اگر طلبہ کو تباہ برباد کرے تو کیوں پڑھاتا ہے, تو وہ گناہگار ہے, وہ اس وجہ سے جہنم میں بھی جا سکتا ہے جب طلبہ کے بیڑے کو غرق کرے. یہی تو سب سے مسئلہ ہے نا, وفاق کے ایک دفعہ اجلاس تھا, میں نے بولا سب سے ہمارا مسئلہ ہے, ہم کہتے ہیں فلاں کتاب کو نکالو فلاں کو داخل کرو, بھائی اپنے اوپر نظر کرو. حضرت علامہ شمس اللہ قفوانی صاحب فرماتے تھے کہ مدرس کو چاہیے کہ تین مرتبہ مطالعہ کرے, ایک اپنے فہم کے لیے, ایک تفہیم کے لیے, ایک تسہیلی تفہیم کے لیے. تو کیا کرتے ہیں ایسے مدرسین؟ بس کرتے ہوں گے ٹھیک ہے. اچھا ہمارے ایک بزرگ تھے شیخ صاحب یاف صاحب, وہ کافی میں بہت ماہر تھے, تو وہ فرماتے تھے کہ اصل میں استاذ پر دو حق ہے, ایک کتاب کا حق ہے کہ اس کو صحیح معنوں میں حل کرے, ایک طالب علم کا حق ہے کہ اس کو صحیح معنوں میں سمجھائے, اگر ان دونوں حقوں میں سے ایک حق میں کوتاہی آ گئی تو استاذ کی خیر نہیں. تو ان چیزوں کو سامنے رکھے, مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ماہر فن کو یہ چیز نہیں دی جاتی, اور ماہر فن ایسے نہیں کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جاتے, اس کو محنت کرنی پڑتی. ابھی آپ نے کچھ نام لیے میرے ساتھ کراچی میں جو ہمارے ساتھی بہت اچھے علم کلام, مولانا عمران حسن صاحب ہے, دیگر صاحب اس طرح ہے, ایسا نہیں کہ مسئلہ بانچ بنا ہوا ہے اور کوئی نہیں پیدا ہو رہا, اس طرف توجہ نہیں ہے. توجہ علماء دیں گے تو ماہرین پیدا ہوں گے, سمجھ گئے آپ؟ مطلب میں کافی ہے, میں مجھے دیر ہو جائے گی ٹھیک ہے, 9:30 میں نکلوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم برکت عطا فرمائے. اچھا مجھ سے آپ کے ادب میں اور باتوں میں کوئی کوتاہی ہو تو معافی چاہتا ہوں, باقی آپ ہمارے ساتھی ہیں اور کبھی ہمارے طرف آئیے انشاءاللہ. مولانا شورا صاحب بھی ہمارے یہاں پڑھاتے ہیں, جامعۃ العلوم الاسلامیہ مدرسے کا نام ہے, تخصصات کا ہے, ابھی ایک ہی تخصص شروع ہے, تخصص العقیدہ علم کلام, اس میں اس سال 30 ساتھی ہیں, کچھ باہر کے بھی ساتھی ہیں, پچھلے سال 14 ساتھی تھے, اس میں 4-5 کرغستان کے تھے, اور اس سال الحمدللہ 30 ساتھی تخصص میں, آئندہ سال انشاءاللہ تخصص الحدیث شروع کرنے کا بھی ارادہ ہے. تو آپ حضرات سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے, اور مجھے بھی خوشی ہوئی, اور اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو جزائے خیر دے کہ ان کی برکت سے آپ حضرات کی معیت اور مجلس حاصل ہو گئی, حضرت سے بھی ملاقات ہو گئی, یہ بھی نعمت ہے. جزاکم اللہ, آخر دعوانا الحمدللہ.